تعارف سورۃ لقمان، یہ سورۃ مکی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 35 آیات ہیں۔ اس سورۃ کا آغاز بھی الف لام میم سے ہوتا ہے، اور الف لام میم سے شروع ہونے والی سب سے پہلی سورۃ البقرہ کے مضامین کا نئے انداز سے اعادہ فرمایا گیا ہے۔ الکتاب کے نزول کا جس طرح سورۃ البقرہ کے آغاز میں ذکر ہے، اس سورۃ کے شروع میں بھی اس کتاب میں مضمر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی ہدایت کا ذکر ہے، لیکن مضمون کو اس پہلو سے بہت آگے بڑھا دیا گیا ہے کہ وہاں کتاب نے تقویٰ کے ابتدائی مفہوم کے اعتبار سے ان لوگوں کے لیے ہدایت بننا تھا جو سچ کو سچ کہنے کی جرت رکھتے ہوں، مگر یہاں اس کتاب سے ان کو ہدایت عطا کرنے کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے جو تقویٰ کے مقام میں بہت آگے بڑھ چکے ہوں اور محسنین کے منصب پر فائز کیے جا چکے ہوں۔ اس سے آگے ہدایت کے جتنے لامتناہی مراحل ہیں، یہ ہدایت کا نہ ختم ہونے والا سرچشمہ ان کو بھی سیراب کرتا رہے گا۔ اس صورت میں ایک دفعہ پھر اس امر پر زور دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی طاقتیں ہیں جن کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، جیسا کہ کشش ثقل کو بھی دیکھ نہیں سکتے، تو پھر ننگی آنکھوں سے ان طاقتوں کو پیدا کرنے والوں کو ان طاقتوں کو پیدا کرنے والے کو کیسے دیکھ سکو گے؟ حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں میں بہت حکیم مشہور تھے، یعنی گہری حکمت کی باتیں کرنے والے تھے، اور اس صورت میں الف لام میم کے بعد الکتاب کے ساتھ لفظ الحکیم کا اضافہ موجود ہے، جسے معلوم ہوتا ہے کہ اب لقمان حکیم کے حوالے سے حکمت کی باتوں کو مختلف پیرائے میں بیان کیا جائے گا۔ ان کی حکمت کی باتوں میں سے سب سے بڑی حکمت کی بات یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، پھر ماں باپ سے احسان کی تعلیم دی کیونکہ وہ رب سے، اس معنی میں ذیلی طور پر مشابہت رکھتے ہیں کہ بچوں کے پیدا ہونے کا ایک ظاہری سبب بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ تاکید فرمائی گئی کہ اگر ادنا سے ادنا بھی شرک کے خیالات تمہارے دل میں پیدا ہوئے تو اس علیم و حکیم اللہ کو ان کا علم ہوگا جو زمین اور چٹانوں میں چھپے ہوئے رائی کے برابر دانوں کا علم بھی رکھتا ہے اور خبیر بھی ہے۔ یہاں لفظ خبیر میں اس طرح اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان سے پیش آنے والے ان کے مستقبل کی بھی خبر رکھتا ہے کہ وہ کس انجام کو پہنچیں گے۔ اس کے بعد قیام صلاۃ کا وہ مرکزی حکم دیا گیا جو سورہ البقرہ کے احکام میں سب سے پہلا حکم ہے۔ مومن کی زندگی کا انحصار سراسر قیام صلاۃ پر ہی ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی توفیق قیام صلاۃ ہی کے نتیجے میں ملتی ہے، لیکن انسان کا یہ حال ہے کہ باوجود اس کے کہ اسے نیکی کی ہر توفیق اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے، وہ دوسرے انسانوں پر چھوٹی چھوٹی فضیلتوں کے نتیجے میں فخر سے اپنے کلے پھلانے لگتا ہے۔ پس اس کو عجز کی تعلیم دی گئی کہ زمین میں انکساری کے ساتھ چلو اور اپنی آواز کو بھی دھیما رکھو۔ اس کے بعد انسان کو شکر کی طرف متوجہ فرمایا گیا ہے جو اس صورت کریمہ میں ایک مرکزی اہمیت رکھتا ہے۔ بار بار حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو شکر کی نصیحت فرماتے ہیں، پس حضرت لقمان علیہ السلام کو جو حکمت عطا ہوئی اس کا مرکزی نقطہ ہی شکر الہی ہے جس سے ان کی نصیحت کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی تو کوئی انتہا ہی نہیں جس نے زمین اور آسمان اور اس میں مخفی تمام طاقتوں کو انسان کی نشو و نما کے لیے مسخر کر دیا، حتیٰ کہ کائنات کے کنارے پر واقع گیلیکسیز بھی انسان میں مخفی طور پر مخفی۔ تعارف سورۃ السجدہ، یہ سورۃ مکی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 31 آیات ہیں۔ اس کے آغاز پر مقطعات الف لام میم، جن کا مطلب ہے ان اللہ عالم، گزشتہ سورت کی اختتامی آیات سے اس سورت کے تعلق کو واضح کر رہے ہیں۔ گزشتہ سورت کی آخری آیات میں یہ فرمایا گیا تھا کہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں، اور ان اللہ عالم کے دعوے میں بعین ہی وہی بات دہرائی گئی ہے۔ اس کے بعد زمین و آسمان کے اسرار کا ایک دفعہ پھر ذکر ہے جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر ایک ایسی آیت ہے جو حیرت انگیز طور پر کائنات کی عمر کا راز کھول رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری گنتی کے ہر دن کے مقابل پر اللہ کا دن 1000 سال کے برابر ہے۔ اگر 1 سال کے انسانی دنوں کو 1000 سال سے ضرب دی جائے تو جو عدد بنتا ہے اس آیت کریمہ میں اس کا ذکر موجود ہے. اور ایک اور آیت سورۃ المعارج آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کا دن 50,000 سال کے برابر ہے، بس اس دن کو اگر اس 1,000 سال والے دن کے ساتھ حسابی طریق پر ضرب دی جائے تو قریباً 20 بلین سال بنتے ہیں، اور سائنسدانوں کے نزدیک بھی اس کائنات کی عمر 18 سے 20 بلین سال تک ہے. اسی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر اعلان فرمایا کہ غیب اور شہادت کا علم رکھنے والا وہی اللہ ہے جس نے ہر چیز کی بہترین تخلیق فرمائی. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ ساری تخلیق عام مٹی سے کی گئی. اس کے بعد پھر دیگر تخلیقی مراحل کا ذکر ملتا ہے جن میں سے جنین کو رحم مادر میں گزرنا پڑتا ہے. اس کے بعد پھر دوبارہ جی اٹھنے پر لوگوں کے شک کا ذکر فرما کر یہ ایک نئی بات بیان فرمائی گئی کہ ہر انسان کا ملک الموت الگ ہے، جو اس کے عوارض اور باریک در باریک اندرونی خرابیوں کا علم رکھتے ہوئے بالکل صحیح نتیجہ نکالتا ہے کہ اس کی روح کب قبض ہونی چاہیے. اور یہاں پھر گزشتہ سورت کی آخری آیات والا مضمون ہی ایک نئے رنگ میں بیان فرما دیا گیا. اس سورت کے آخری رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ ایک دفعہ پھر الف لام میم والے مضمون کو دہراتے ہوئے یہ فرمایا گیا کہ اس کی نکاح کے بارے میں شک میں نہ پڑ. بعض مفسرین کے نزدیک یہاں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذکر نہیں، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا ذکر ہے. اگر یہ معنی بھی لیے جائیں تو ظاہر ہے کہ یہ وہ ملاقات نہیں جو قیامت کے دن سب نبیوں سے ہوگی، بلکہ بطور خاص اس ملاقات کا ذکر ہے جو معراج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور نمازوں کے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مشورہ دیا جس کی تفصیل معراج والے واقعے میں ہے. اس سورت کی آخری آیت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں اور ایزا دینے والوں سے اعراض کرنے کا ارشاد فرمایا گیا. تعارف سورۃ الاحزاب. یہ سورت مدنی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 74 آیات ہیں. اس سورت کے شروع میں ہی گزشتہ سورت کی آخری آیت والے مضمون کو پیش کیا گیا، یعنی یہ کہ کفار اور منافقین تجھے اپنے مسلک سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، تو ان سے اعراض کر اور ان کی اطاعت نہ کر اور اس کی پیروی کر جو تیری طرف وحی کیا جاتا ہے. آیت کریمہ نمبر 5 میں یہ دائمی اصول بیان فرما دیا گیا کہ انسان بیک وقت دو الگ الگ وجودوں سے بعین ہی ایک جیسی محبت نہیں کر سکتا. اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ تیرے دل پر اللہ تعالیٰ کی محبت ہی غالب ہے، اور دنیا میں جو تو محبت کرتا ہے وہ محض اللہ تعالیٰ کی محبت کی بنا پر ہی ہے. چنانچہ وہ حدیث اس مضمون کو کھول رہی ہے جس میں فرمایا کہ اگر تو بیوی کے منہ میں لقمہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی بنا پر ڈالے تو یہ بھی عبادت ہوگی. اس کے بعد عربوں کی اس رسم کا ذکر ہے جو اپنے منہ سے اپنی بیویوں کو مائیں کہہ دیا کرتے تھے. اس رسم کا قلعہ کما کرتے ہوئے توجہ دلائی گئی کہ ماں اور بیٹے کا تعلق تو اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق پیدا ہوتا ہے، تم اپنے منہ سے کیسے اس تعلق کو تبدیل کر سکتے ہو؟ اسی طرح اگر کسی کو بیٹا کہہ کر پکارا جائے تو وہ بیٹا نہیں بن سکتا، بیٹا وہی ہے جو خونی رشتے میں بیٹا ہو. بیٹا کہہ کر پکارنا صرف ایک پیار کا اظہار ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. پھر اسی مضمون کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ دلوں میں ایک ہی اولا یعنی سب سے زیادہ محبت کا حقدار ہوتا ہے، اور جہاں تک مومنوں کا تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اولا ہونے چاہیے. اور اس کے بعد درجہ بدرجہ دیگر قرابت داروں کا ذکر ہے کہ وہ ایک دوسرے پر تمہارے قرب کے لحاظ سے فضیلت رکھتے ہیں. اسی صورت میں جس میں آیت خاتم النبیین بھی ہے، اور بعض عرفان سے آری علماء اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ان معنوں میں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کبھی کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا، اس غلط عقیدے کا رد فرما دیا گیا اور اس میثاق کا ذکر فرمایا جو ہر نبی سے لیا جاتا رہا کہ اگر تمہارے بعد کوئی ایسا نبی آئے جو تمہاری باتوں کی تصدیق کرتا ہو تو تمہاری امت کا فرض ہے کہ وہ اس نبی کا انکار کرنے کی بجائے اس کی تائید کرنے والی ثابت ہو. اس صورت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا وَمِنْكَ، کہ ہم نے یہ عہد تجھ سے بھی لیا ہے،
پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ فرض عائد فرمایا گیا کہ اس شرط کے ساتھ کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا 100% حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہو اور اس نے فیض محمدی سے ہی نبوت کا انعام پایا ہو اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیم بلا تغیر و تبدل پیش کرنے والا ہو اور اسی کے حق میں جہاد کر رہا ہو، تو پھر نہ صرف یہ کہ اس کی مخالفت تم پر حرام ہے بلکہ اس کی نصرت کرنا لازم ہے۔ اس کے بعد احزاب کے بنیادی معنی کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس میں جنگ خندق کا ذکر ہے، جس میں تمام عرب کے احزاب مدینے پر حملے کے لیے امڑ آئے تھے اور ان سے بچاؤ کی کوئی ظاہری صورت ممکن نہیں تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں یہ معجزہ دکھایا کہ ایک خوفناک آندھی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت فرمائی، جس نے کفار کی آنکھوں کو اندھا کر دیا اور وہ افراتفری میں بھاگ کھڑے ہوئے، اور بہت سی سواریاں جو بندھی ہوئی تھیں ان کو کھولنے تک کا انہیں وقت نہ ملا۔ پس اپنی سواریوں سمیت وہ بہت سا ساز و سامان پیچھے چھوڑ گئے، اور وہ خوفناک غذا کی قلت جو مسلمانوں کو درپیش تھی اس کی وجہ سے وہ بھی دور ہوئی۔ اس واقعے سے پہلے اہل یثرب کی جو حالت تھی اس کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے کہ اتنی خوفناک مصیبت اور تباہی انہیں دکھائی دے رہی تھی کہ خوف سے ان کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں، اور منافقین مدینے کے مسلمانوں سے کہہ رہے تھے کہ اب تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں رہی۔ اس وقت مومنوں نے انہیں یہ جواب دیا کہ ہمارا ایمان تو پہلے سے بھی زیادہ قوی ہو گیا ہے، کیونکہ احزاب کے اس خوفناک حملے کی اس سے پہلے ہمیں خبر دے دی گئی تھی۔ ان کا اشارہ سورۃ القمر کی طرف تھا، جس میں یہ آیت آتی ہے کہ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، پس اس جنگ میں مومنوں نے اپنے عہد کو پورا کر دکھایا، اور ان میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اس وقت ساتھ شامل نہیں تھے لیکن انتظار کر رہے تھے کہ کاش ان کو بھی جنگ احزاب میں شامل ہونے والے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرح ثبات قدم اور قربانیوں کی توفیق عطا ہو۔ اس سورت کی آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے نکاح کا حکم دیا، اور یہ حکم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت گران گزر رہا تھا، اور اس کے نتیجے میں منافق جو اعتراضات کر سکتے تھے ان کا بھی کچھ خوف دامنگیر تھا، اس لیے آپ اس شادی کے معاملے میں سخت متردد تھے، مگر اللہ کے حکم پر عمل کرنا بہرحال لازم تھا۔ اس کے بعد ایک ایسی آیت نمبر 41 آتی ہے جسے اس سورت کا معراج کہنا چاہیے، اور اس کا تعلق حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے سے بھی ہے۔ یہ اعلان عام فرمایا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتاً نہ زید رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ تھے نہ تم جیسے انسانوں کے باپ ہیں، بلکہ وہ تو خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کی روحانی ابوت عطا فرمائی گئی۔ سیاق و سباق سے تو یہی ترجمہ نکلتا ہے، لیکن خاتم النبیین کے اور بہت سے معنی ہیں جو تمام تر اس قرآنی آیت کا منطوق ہیں، اور ہر معنی کے لحاظ سے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ثابت ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر خاتم کا ایک معنی مصدق کا بھی ہے، اور تمام شرائع میں سے صرف ایک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، جس میں گزشتہ تمام نبیوں کی اور ہر زمانے کے نبیوں کی تصدیق فرمائی گئی ہے۔ دنیا کی کوئی مذہبی کتاب اس شان کی آیت کریمہ پیش نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد کی آیت حضرت زکریہ علیہ السلام کی اس دعا کی یاد دلاتی ہے جو انہیں بیٹے کی خوشخبری عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی فرمائی کہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو۔ اس کے بعد آیات 46-47 میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہد مبشر نذیر ہونے کا ذکر فرما دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے پہلے عظیم الشان نبی موسیٰ علیہ السلام کی صداقت پر بھی شاہد تھے، اور اپنے آنے والے غلام کی صداقت پر بھی شاہد تھے۔ آپ کی شان کی مثال سورج سے دی گئی ہے، جو سب جہانوں کو روشن کرتا ہے، اور چاند بھی اسی سے روشنی پاتا ہے۔ پس مقدر ہے کہ کوئی چاند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی ہی کو اس وقت جب رات کی تاریکی چھا چکی ہو پھر بنی نوع انسان تک پہنچائے۔ سو اس میں یہ پیش گوئی ہے کہ آئندہ کے اندھیرے زمانوں میں ایسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد مومنوں کو تقویٰ کے آداب سکھائے گئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عظیم مقام بیان فرمایا گیا تھا اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان پر فرض فرما دیا گیا ہے کہ انتہائی ادب سے کام لیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعض مواقع پر اپنے عزیزوں اور صحابہ کرام کو اپنے گھر کھانے کی دعوت پر بلایا کرتے تھے۔ ان آیات میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نصیحت کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسی دعوت کریں تو اسے عام دعوتوں کی طرح سمجھتے ہوئے وقت سے پہلے آپ کے گھر پہنچ کر کھانے کے پکنے کا انتظار نہ کیا کرو، جب کھانا تیار ہو اور تمہیں بلایا جائے تو جایا کرو، اور اس کے بعد اجازت لے کر اپنے گھروں کو جاؤ، اور اگر کھانے کے دوران تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے تو پردے کے پیچھے سے امہات المومنین کو اپنی ضرورت کی اطلاع دو۔ یہاں پاکیزگی کی تاکید ازواج مطہرات کو عام مسلمان خواتین سے بہت زیادہ کی گئی ہے، کیونکہ ان کا بلند مرتبہ تقاضا کرتا ہے کہ ان کی وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ادنا سی تہمت بھی نہ سننی پڑے۔ جس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین بہتان تراشیوں کے ذریعے ایذا پہنچاتے تھے، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بہتان تراشی کے ذریعے ایذا دہی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ پس اس صورت کے اختتام پر یہ مضمون دہرایا گیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے پہلے جلالی نبی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بکثرت مشابہتیں ہیں، اور جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا تھا کہ اللہ کے نزدیک وہ بہرحال وجیہ ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دلائی گئی کہ ان بہتان تراشیوں کے نتیجے میں تیرا کوئی بھی نقصان نہیں، کیونکہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وجیہاً فی الدنیا والآخرہ ہے۔ اس سورت کی آخری دو آیات میں ایک دفعہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جو بار امانت تجھ پر ڈالا گیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پر ڈالے جانے والے بار امانت سے بہت زیادہ ہے، پہاڑ بھی اس کے روب سے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، لیکن تو اس بار امانت کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھا جس کے نتیجے میں تجھے اپنے نفس پر بے انتہا ظلم کرنا پڑا، لیکن تو نے ہرگز پرواہ نہیں کی کہ اس کے عواقب کیا ہوں گے۔
تعارف سورت سبا۔ یہ سورت مکی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 55 آیات ہیں۔ اس سورت کا آغاز اس آیت سے ہوتا ہے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں کا مالک ہے، اور زمین بھی اسی کی حمد کے گیت گاتی ہے، اور آخرت میں بھی اسی کی حمد کے گیت گائے جائیں گے۔ یہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واضح اشارہ ہے کہ آپ کے دور میں آپ کے سچے غلام زمین اور آسمان کو حمد و ثنا سے بھر دیں گے۔ اس کے بعد پہاڑوں کی تشریح کرتے ہوئے یہ بھی فرما دیا کہ پہاڑوں سے مراد جفاکش پہاڑی قومیں بھی ہوتی ہیں، جیسا کہ داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو ظاہری طور پر مسخر نہیں کیا گیا بلکہ پہاڑوں پر بسنے والی جفاکش قوموں کو مسخر کر دیا گیا۔ پس گزشتہ سورت کے اختتام پر جن پہاڑوں کا ذکر ہے ان کی تشریح یہاں فرما دی گئی۔ اس بیان کے بعد وہ جن جو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کیے گئے تھے اور ان سے وہ بہت بھاری کام لیا کرتے تھے، ان کی تشریح فرمائی گئی کہ یہ جن انسانی جن تھے، وہ جن نہیں تھے جن کو عرف عام میں آگ کے شولوں سے بنا ہوا سمجھا جاتا ہے۔ آگ تو پانی میں داخل ہوتے ہی بھسم ہو جاتی ہے، مگر ان جنوں کے متعلق قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا گیا کہ یہ جن زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے، حالانکہ آگ کے جن تو زنجیروں سے بندھے ہوئے نہیں ہوتے، اور وہ سمندر میں غوطہ لگا کر موتی نکالنے کا کام کرتے تھے، حالانکہ آگ کے بنے ہوئے جن تو سمندر میں غوطہ نہیں مار سکتے۔ یہ تمام امور آل داؤد پر شکر واجب کرتے تھے، چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو اول درجے پر جسمانی اور روحانی آل داؤد تھے اس شکر کا حق ادا کیا۔ مگر جب آپ کو یہ خبر دی گئی کہ آپ کا بیٹا جو آپ کے بعد تخت نشین ہوگا ایک ایسے جسد کی طرح ہے جس میں کوئی روحانی زندگی نہیں، تو اس وقت آپ نے یہ دعا کی کہ اے خدا، اس صورت میں اس کے دور میں اس سلطنت کی صف لپیٹ دے، مجھے اس دنیاوی سلطنت سے کوئی غرض نہیں۔ چنانچہ بعین ہی ایسا ہی ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جب آپ کا بیٹا وارث ہوا تو رفتہ رفتہ انہی پہاڑی قوموں نے یہ معلوم کرتے ہوئے کہ ایک بے عقل بادشاہ ان پر مسلط ہے، اس کے خلاف بغاوت کر دی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی ظاہری سلطنت پارا پارا ہو گئی۔ جب عظیم سلطنتیں ٹوٹا کرتی ہیں تو بجائے اس کے کہ اہل سلطنت آپس میں محبت کے نتیجے میں یہ دعا کرتے رہیں کہ ہمیں ایک دوسرے سے قریب تر رکھ، وہ نفرتوں کا شکار ہو کر ایک دوسرے سے دور ہٹنے کی دعائیں کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ کسے کہانی بنا دیے جاتے ہیں اور اللہ کے غضب کی چکی تلے پیسے جاتے ہیں، اور پھر ان کی بستیوں میں اتنی دوری ڈال دی جاتی ہے کہ ان کے درمیان ایک عجیب ویرانی کا منظر دکھائی دیتا ہے جس میں جھاؤ وغیرہ اگتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے ان کو عظیم الشان باغات اور کھیتوں سے نوازا گیا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جس صبر کی تعلیم گزشتہ سورت کے آخر پر دی گئی تھی، اب پھر اسی کی تکرار ہے کہ تو بہرحال صبر سے کام لیتا چلا جا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو یہ عظیم الشان خوشخبری دے کر ثبات بخشا گیا کہ پہلی عظیم سلطنتیں تو چھوٹی چھوٹی قوموں کی طرح ہیں، لیکن تجھے اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کی روحانی بادشاہی عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد مخالفین کو دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے فیصلہ طلب کرنے کی طرف متوجہ فرمایا گیا ہے کہ وہ اکیلے اکیلے یا دو دو اللہ کے حضور کھڑے ہو کر دعائیں کریں، اور پھر غور کریں کہ یہ علم و حکمت کا شہزادہ جس کو قرآن حکیم عطا کیا گیا ہے ہرگز مجنون نہیں۔ پھر فرمایا، تو اس بات پر غور کر کہ جب وہ شدید بے چین ہوں گے، اور وہ بے چینی دور ہونے والی نہیں ہوگی، تو وہ قریب کے مقام سے پکڑے جائیں گے۔ قریب کا مقام تو حبل جان ہے، یعنی ان کے نفوس کے اندر سے ان کو سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اور اگلی آیت میں دور کے مقام سے اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے توبہ کرنا ایک بہت دور کی بات ہے۔ جب اپنے ساتھ پیش آمدہ واقعات پر بھی ان کو توبہ کی توفیق نہیں ملی تو اللہ کی پکڑ کے خوف سے، جسے وہ بہت دور دیکھ رہے ہیں، انہیں کیسے حقیقی توبہ کی توفیق مل سکتی ہے؟ ایسے منکرین اور ان کی نفسانی خواہشات کے حصول کے درمیان ہمیشہ ایک روک ڈال دی جاتی ہے، جیسا کہ ان سے پہلے زمانے کے منکرین کے ساتھ ہوتا رہا ہے، لیکن وہ بد نصیب ہمیشہ شکوک میں مبتلا رہتے ہیں۔ تعارف سورت فاطر۔ یہ سورت مکی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 46 آیات ہیں۔ اس سورت کا آغاز بھی اس سے پہلی سورت کی طرح الحمد ہی سے ہو رہا ہے۔ گزشتہ سورت میں اللہ تعالیٰ کی زمین و آسمان پر بادشاہی اور زبان حال سے ساری کائنات کے خدا تعالیٰ کی حمد میں مشغول رہنے کا ذکر ہے، اور اس جگہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان کو پہلی بار پیدا فرمایا اس پر حمد کی طرف متوجہ ہونے کا ارشاد ہے، کیونکہ زمین و آسمان کو ابتدا میں پیدا کرنا بے مقصد نہیں ہو سکتا، اور زمین و آسمان کے وجود سے پہلے ایک پیدا کرنے والے رب کی رحمانیت کی طرف اشارہ ہے۔ آیت نمبر 2 میں ان فرشتوں کا ذکر ہے جو دو دو اور تین تین اور چار چار پر رکھتے ہیں۔ اس سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ فرشتوں کے کوئی ظاہری پر ہوتے ہیں، بلکہ مادے کی چار بنیادی ویلنسیز کا ذکر ہے جس کے نتیجے میں تمام کیمیاوی کرشمے رونما ہوتے ہیں۔ خصوصاً خدا پرست سائنسدان اس طرف متوجہ کرتے ہیں کہ کاربن کی چار ویلنسیز کے دوسرے مادوں سے کیمیاوی رد عمل کے نتیجے میں وہ زندگی وجود میں آئی ہے جسے سائنسدان کاربن بیسڈ لائف کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت میں یہ ذکر فرما دیا گیا کہ اس سے زیادہ پروں والے فرشتے بھی موجود ہیں جن کو تم اس وقت تک نہیں جانتے، اور ان کے اثر کے تابع بہت سے عظیم الشان کیمیاوی تغیرات وجود میں آئیں گے جن کا اس وقت کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس صورت میں ایک دفعہ پھر دو ایسے سمندروں کا ذکر ہے جن میں سے ایک کا پانی کھارا اور ایک کا میٹھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حیرت انگیز صنعت ہے کہ کھارے پانی میں پرورش پانے والے جانداروں کا گوشت بھی میٹھا ہی رہتا ہے، اور میٹھے پانی میں پرورش پانے والے جانوروں کا گوشت بھی میٹھا ہی ہوتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوا کہ کھاری پانی مسلسل پینے والی مچھلیوں کا گوشت اس پانی کے کھاری اثرات سے کلیتاً منزہ ہے؟ اس کے بعد ایسی آیات آیت نمبر 17 اور 18 آتی ہیں جو بنی نوع انسان کو متنبہ کر رہی ہیں کہ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا اور اس کے انکار پر مصر رہے تو اگر اللہ چاہے تو تمہیں زمین پر سے نابود کر دے اور تمہاری جگہ ایک اور مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی سے بعید نہیں۔ اس کے بعد بھی انسان کو متوجہ فرمایا گیا کہ زمین پر زندگی کی ہر شکل آسمان سے برسنے والے پانی ہی سے فیض اٹھاتی ہے، اور اس پانی سے مختلف قسم کے پھل اگتے ہیں، ان کے رنگ الگ الگ ہیں۔ یہ رنگوں کا اختلاف اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جس طرح ایک ہی رنگ کی مٹی سے پیدا کیے جانے والے پھلوں کے تم مختلف رنگ دیکھتے ہو، اسی طرح اگرچہ انسان ایک ہی آدم کی اولاد ہیں مگر ان کے رنگ بھی مختلف ہیں اور ان کی زبانیں بھی مختلف ہیں، حالانکہ زبانیں بھی ایک ہی زبان سے نکلی، اور اب ان کے درمیان کوئی بھی مشابہت دکھائی نہیں دیتی سوائے ان دیکھنے والوں کے جن کو اللہ تعالیٰ عرفان نصیب فرمائے۔ یہ لوگ جو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں زمین میں پیدا ہونے والی چیزوں کے حوالے سے، تو اس کا کوئی شریک قرار نہیں دے سکتے، تو کیا پھر ان کا تصور ان آسمانوں میں اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے جن آسمانوں کا ان کو کچھ بھی علم نہیں؟ اس کے بعد بنی نوع انسان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ زمین و آسمان از خود اپنے مداروں پر قائم نہیں ہیں، بلکہ اگر اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے ہاتھ ان کو مسلسل تھامے نہ رہیں تو اگر ایک دفعہ یہ اپنے مداروں سے ہٹ جائیں تو زمین و آسمان میں قیامت آ جائے گی اور کبھی پھر دوبارہ اجرام سماوی کسی مدار پر قائم نہ ہو سکیں گے۔
تعارف سورت یاسین۔ سورت یاسین مکی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 84 آیات ہیں۔ گزشتہ سورت کے آخر پر کفار کے اس حلفیہ عہد کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آتا تو وہ پہلی سب امتوں سے بڑھ کر اس کی پیش کردہ ہدایت پر ایمان لے آتے۔ اور سورت یاسین کے آغاز کی آیات میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تجھے ہم نے ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا ہے جس کے آباؤ اجداد کے پاس ایک لمبے عرصے سے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، لیکن اس کے باوجود ان میں سے اکثر کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان صادق آیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پس گزشتہ سورت کے آخر پر کفار کا یہ دعویٰ کہ ان کے پاس اگر کوئی نذیر آتا تو وہ ضرور ایمان لے آتے، اس سورت میں رد فرما دیا گیا ہے۔ اس کے بعد انبیاء کے دشمنوں کی ایک تمثیل بیان کی گئی ہے کہ دراصل ان کا تکبر ہی ہے جو ان کو ہدایت قبول کرنے سے باز رکھتا ہے۔ جیسے کسی شخص کی گردن میں توق ڈالا ہوا ہو تو اس کی گردن اکڑی رہتی ہے، ایسے ہی ایک متکبر کی گردن اکڑی رہتی ہے۔ لہذا ایمان لانا صرف ان کو نصیب ہوتا ہے جن کے اندر کوئی تکبر نہیں پایا جاتا۔ آیت نمبر 14 سے جو ذکر شروع ہوتا ہے مفسرین نے اس کے متعلق بہت سی خیال آرائیاں کی ہیں، لیکن اس کے متعلق حضرت حکیم مولانا نور الدین خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ نے ایک تفسیر بیان کی ہے جو دل کو لگتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلے دو نبی تو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تائید کے ذریعے ان کو عزت بخشی، لیکن کفار کے مسلسل انکار کے بعد ایک دور کی بستی سے ایک چوتھا شخص اٹھا جس نے کافروں کو متنبہ کیا کہ وہ عظیم الشان وجود جو تمہارے لیے ہدایت کے بے شمار سامان کرتا ہے مگر کوئی اجر طلب نہیں کرتا، اس پر ایمان لے آؤ۔ نزول قرآن کے زمانے میں تو عربوں کے نزدیک نر اور مادہ کی صورت میں صرف کھجوروں کے جوڑے ہوا کرتے تھے، اور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ہر قسم کے پھلوں کے پودوں کو جوڑا جوڑا بنایا ہے، بلکہ آیت نمبر 37 یہ دعویٰ کرتی ہے کہ کائنات کی ہر چیز جوڑا جوڑا ہے۔ آج کی سائنس نے اسی حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے، یہاں تک کہ مادہ کے اور ایٹمز کے بھی اور سب ایٹومک ذرات کے بھی جوڑے جوڑے ہیں۔
غرضے کے جوڑوں کا مضمون ایک لامتناہی مضمون ہے، اور توحید کے مضمون کو سمجھنے کے لیے اس مضمون کا سمجھنا ضروری ہے۔ صرف کائنات کا خالق ہی ہے جس کو جوڑے کی ضرورت نہیں، ورنہ سب مخلوق جوڑے کی محتاج ہے۔ اس کے بعد ایک آیت میں احیاء نو کا مضمون اثر نو بیان فرماتے ہوئے ان مردوں کو جو نشت آخرت کے وقت اٹھائے جائیں گے اس تعجب کا اظہار کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ وہ کون ہے جس نے ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے تمام مرسل سچ ہی کہا کرتے تھے۔ آیت نمبر 81 میں سبز درخت سے آگ نکلنے کا جو مفہوم بیان فرمایا گیا ہے اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ سبز درخت جب خشک ہو جاتا ہے تو پھر اس سے آگ پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ مضمون اپنی جگہ درست ہے، لیکن واقعتاً سبز درختوں سے بھی جبکہ وہ سرسبز ہوں آگ پیدا ہو سکتی ہے اور ہوتی رہتی ہے۔ چنانچہ علم نباتات کے ماہرین بتاتے ہیں کہ چیڑ کے درختوں کے پتے جب تیز ہواؤں میں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں تو اس مسلسل عمل کے نتیجے میں ان میں آگ لگ جاتی ہے، اور بہت بڑے جنگل اس آگ کی وجہ سے تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس سورت کی آخری آیت بھی نشت آخرت کے ذکر پر منتج ہوتی ہے، جس میں یہ اعلان فرمایا گیا ہے کہ کائنات کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، اور اسی کی طرف اے بنی نو انسان تم لٹائے جاؤ گے۔
تعارف سورۃ الصافات۔ سورۃ الصافات مکی سورت ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 183 آیات ہیں۔ پیشتر اس کے کہ سورۃ الصافات کی ابتدائی آیات کی تشریح کی جائے، یہ ذکر ضروری ہے کہ ان آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ مذکورہ پیش گوئیاں جب پوری ہوں گی تو لازماً یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ جس احیاء نو کا بڑی تحدی سے اعلان فرمایا گیا ہے وہ بھی لازماً ہو کر رہے گا، جیسا کہ آیت کریمہ نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو ان سے پوچھ کہ کیا تم اپنی تخلیق میں زیادہ قوی ہو یا وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خلقت عطا فرمائی۔ اس سوال کے بعد جو کافروں کو مبہوت کرنے والا ہے یہ اعلان فرمایا گیا ہے کہ بحیثیت خالق اللہ تعالیٰ یقیناً تمہاری تخلیق کی طاقتوں سے بہت اونچا مقام رکھتا ہے، اور اس بات پر قادر ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں اثر نو زندہ کر دے، اور ساتھ یہ تنبیہ بھی ہے کہ جب تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے تو تم ذلیل بھی کیے جاؤ گے۔ یعنی وہ لوگ جو اپنی تخلیق کے بلند بانگ دعوی کیا کرتے تھے، ان پر یہ ثابت ہو جائے گا کہ ان کی تخلیق کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، اور اشد خلقاً صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ اب ہم ابتدائی آیات کی طرف پھر متوجہ ہوتے ہیں۔ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا میں در حقیقت ان جنگی تیاروں کی خبر دی گئی ہے جنہیں انسان بنائے گا، اور وہ صف بصف دشمنوں پر حملہ آور ہوں گے اور بار بار ان کو متنبہ کریں گے، اور ایسے پمفلٹس بکثرت ان پر گرائیں گے جن میں ان کے لیے یہ پیغام ہوگا کہ اپنی گردنیں ہمارے سامنے جھکا دو ورنہ تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی کیا حیثیت ہے کہ وہ اپنی ظاہری طاقت کے نتیجے میں اپنی خدائی کا دعویٰ کریں، اللہ ایک ہی ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ مشارق کا رب ہے۔ یہ آیت بھی ایک پیشگوئی کا رنگ رکھتی ہے، ورنہ اس زمانے میں تو کئی مشارق کا کوئی تصور موجود نہیں تھا جو اس زمانے میں پیدا ہوا ہے۔ یہ وہ دور ہوگا جب انسان مختلف نئی ایجادات کے ذریعے جو بہت اونچی اڑان کی مقدرت رکھتی ہوں گی، جیسے راکٹ وغیرہ، کوشش کرے گا کہ ملائے اعلیٰ کے بھید معلوم کرے، جیسا کہ فی زمانہ ایسی کوششیں ہو رہی ہیں، مگر ہر طرف سے ان پر پتھراؤ ہوگا، یعنی اجرام سماوی سے برسنے والے نہایت ہی خطرناک پتھروں کا نشانہ بنائے جائیں گے، اور سوائے اس کے کہ قریب کے آسمان کے کچھ راز حاصل کر لیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ وہ تمام امور ہیں جن پر زمانہ اور زمانے کی نئی ایجادات گواہ ہیں کہ بعین ہی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اس سورت کے آغاز میں چونکہ جنگوں کا ذکر ہے جو مادی فتوحات کی خاطر قوموں کے درمیان لڑی جائیں گی، اس لیے اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اس قتال کا ذکر بھی فرمایا گیا جو خالصتاً للہ تھا، اور جس میں دوسروں کا خون بہانے کے لیے تلوار نہیں اٹھائی گئی تھی بلکہ قربانیوں کی طرح صحابہ کی جماعت کو ذبح کیا جانا تھا، اور اس امر کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی سے تھا جو آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی آمادگی کی صورت میں کی تھی۔ مفسرین کا یہ خیال کہ کوئی مینڈھا جھاڑی میں پھنس گیا تھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس عظیم ذبح کے بدلے چھوڑ دیا گیا نہایت ہی بودا خیال ہے، جس کا نہ قرآن میں ذکر ہے نہ حدیث میں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مقابل پر ایک مینڈھا کیسے عظیم تر ہو سکتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس لیے زندہ رکھا گیا تاکہ دنیا اس ذبح عظیم کا نظارہ دیکھ لے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا۔ سورۃ الصافات کی نسبت سے جہاں اس سے پہلے بہت سے صف بند حملہ آوروں کا ذکر گزرا ہے، اس سورت کے آخر پر قرآن کریم یہ بیان فرماتا ہے کہ اصل صف بند فوجیں تو ہماری ہیں۔ اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صف بند فوجوں کا ذکر بھی فرما دیا گیا اور ان فرشتوں کا بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے لیے صف بصف آسمان سے نازل کیے گئے، جس کا آخری نتیجہ یہی تھا کہ بظاہر تو یہ کمزور صف بند قتال کرنے والے جن کا دشمن ان سے بہت زیادہ طاقت رکھتا تھا مغلوب ہو جاتے، مگر اللہ کی تقدیر غالب آئی اور اللہ والے ہی غالب آئے۔
تعارف سورت سعد۔ یہ سورت مکی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 89 آیات ہیں۔ اس سورت کریمہ کا آغاز بھی حروف مقطعات میں سے ایک حرف سعد سے فرمایا گیا ہے، جس کی ایک تشریح مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ سعد سے مراد صادق القول ہے، یعنی وہ اللہ جس کی باتیں ضرور پوری ہو کر رہیں گے، اور قرآن کو جو عظیم نصیحتوں پر مشتمل ہے اس بات پر گواہ ٹھہرایا گیا ہے کہ اس قرآن کا انکار محض جھوٹی عزت کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مخالفت کی وجہ سے ہے۔ اسی صورت میں حضرت داؤد علیہ السلام کے کشف کا نظارہ پیش کیا گیا ہے، جس سے انسانی فطرت کی حرص ظاہر ہوتی ہے کہ اگر اسے 99% بھی غلبہ عطا ہو جائے تو پھر وہ 100% غلبہ چاہتا ہے اور کمزوروں اور غریبوں کے لیے 1% بھی نہیں چھوڑتا۔ گزشتہ صورت میں جو بڑی بڑی طاقتوں کی جنگوں کا ذکر ملتا ہے، ان کا بھی صرف یہی مقصد ہے کہ تمام غریب ملکوں سے بادشاہت کے تمام حقوق چھین لیں اور بلا شرکت غیرے سب دنیا پر حکومت کریں۔ بالفاظ دیگر یہ خدائی کا دعویٰ ہے۔ اس کے بعد نوع انسان کو حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے یہ نصیحت فرمائی گئی ہے کہ آپس کے جھگڑوں کا فیصلہ حق کے ساتھ کرنا چاہیے، ظلم اور تعدی سے نہیں۔ اسی صورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق یہ ذکر ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو گھوڑوں سے بہت محبت تھی۔ اس واقعہ کی غلط تفسیر کرتے ہوئے بعض علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ علیہ السلام گھوڑوں کو تھپکیاں دے رہے تھے اور ان کی ٹانگوں پر ہاتھ پھیر رہے تھے کہ نماز کا وقت نکل گیا۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی اس غفلت کا غصہ ان بیچارے گھوڑوں پر اتارا اور ان کے قتل عام کا حکم دیا، لیکن اس انتہائی مضحکہ خیز تفسیر کو وہ آیت کلیتاً جھٹلا رہی ہے جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کو میری طرف واپس لے آؤ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کو اللہ تعالی کی خاطر جہاد کے لیے جو سواریاں عطا ہوتی ہیں وہ ان سے بے حد محبت کرتے ہیں اور بار بار ان کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میری امت کے لیے ایسے گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک کے لیے برکت رکھ دی گئی ہے جو بغرض جہاد تیار کیے جاتے ہیں۔ اس صورت میں حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک عظیم الشان صاحب صبر نبی کے طور پر بطور مثال پیش فرمایا گیا ہے اور وہ حقائق پیش فرمائے ہیں جو بائبل میں کئی قسم کی عجیب و غریب کہانیوں کی صورت میں ملتے ہیں. تعارف سورۃ الزمر. یہ سورۃ مکی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 76 آیات ہیں. اس سے پہلی سورۃ کے آخر میں دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے والے ایسے بندوں کا ذکر ہے جنہوں نے شیطان کی عبادت کا انکار کیا اور خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سر بسجود رہے. اور اس سورۃ کے آغاز ہی میں یہ اعلان ہے کہ اے رسول، دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اسی کی عبادت کر. یقیناً اللہ تعالیٰ خالص دین کو ہی قبول فرماتا ہے. اس کے بعد مشرکین کی ایک دلیل کا رد فرمایا گیا ہے. وہ بت پرستی کی عموماً یہ توجیہ پیش کرتے ہیں کہ یہ مصنوعی خدا ہمیں اللہ سے قریب کرنے کا وسیلہ بنتے ہیں. فرمایا، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ وسیلہ تو وہی بنے گا جس کا دین آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح خالص ہے اور اس میں شرک کا کوئی شائبہ تک نہیں. اس کے بعد اس حقیقت کا اعادہ فرمایا گیا ہے کہ انسانی زندگی کا آغاز نفس واحدہ سے ہوا تھا، پھر جب انسان ماں کے رحم میں بطور جنین اپنی ترقی کی منازل طے کرنے لگا تو وہ جنین تین اندھیروں میں چھپا ہوا تھا. پہلا اندھیرا ماں کے پیٹ کا اندھیرا ہے جس نے رحم کو ڈھانکا ہوا ہے. دوسرا اندھیرا خود رحم کا اندھیرا ہے جس میں جنین پرورش پاتا ہے. اور تیسرا اس پلیسینٹا کا اندھیرا ہے جو رحم مادر کے اندر جنین کو سمیٹے ہوئے ہوتا ہے. پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعلان کرنے کا اذن دیا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعلان کرنے کا اذن دیا کہ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کو اسی کے لیے خالص کر دوں. اس کے بعد فرمایا کہ تو کہہ دے کہ اللہ ہی ہے جس کے لیے میں اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے عبادت کرتا رہوں گا، تم اپنی جگہ اس کے سوا جس کی چاہے عبادت کرتے پھرو. اور ان کو بتا دے کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو یہ بہت گھاٹے والا سودا ہوگا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بھی اور اپنی آئندہ نسلوں کو بھی اس کجی کے ذریعے گمراہ کرنے کا موجب بنیں گے. اس کے بعد یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے لیے کشادہ فرما دیا ہو، یا دوسرے لفظوں میں جسے شرح صدر عطا فرما دیا گیا ہو، اس کا جواب ظاہراً مذکور نہیں مگر اس سوال میں ہی مضمر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایسے شخص سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا. بس بہت ہی بدقسمت ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کے ذکر سے غافل رہتے ہیں. اس سورت کی آیت نمبر 24 میں یہ اعلان فرمایا گیا ہے کہ اللہ تجھ سے ایک بہت ہی دلکش بات بیان فرماتا ہے، جو یہ ہے کہ اللہ نے تجھ پر ایک بار بار پڑھی جانے والی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں بعض ایسی آیات بھی ہیں جو متشابہات ہیں اور وہ جوڑا جوڑا ہیں، مگر ان کی تشریح میں بعین ہی اس سے ملتی جلتی اور بھی آیات موجود ہیں جو حق کی جستجو کرنے والوں کو متشابہ آیات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں گی. یہ وہی مضمون ہے جو یفسر بعضہ بعضاً میں بیان ہوا ہے. ایک دوسری جگہ فرمایا کہ جو راسخون فی العلم ہیں ان کے سامنے تو کوئی آیت بھی متشابہ نہیں رہتی. اسی صورت میں وہ آیت کریمہ بھی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہوئی تھی اور حضور نے ایک انگوٹھی تیار کروا کر اس کے نگینے میں اسے کندہ کرایا تھا، یعنی علیہ اللہ بکافن عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں. اسی مناسبت سے احمدی ایسی انگوٹھیاں تبرکن اور نیک فال کے طور پر اپنی انگلیوں میں پہنتے ہیں. اس سورت کی آیت نمبر 43 میں ایک عظیم الشان راز سے پردہ اٹھایا گیا ہے کہ نیند بھی ایک قسم کی موت ہے جس میں روح یا شعور بار بار ڈوبتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام مقرر فرما دیا ہے کہ عین معین وقت پر دماغ کی تہہ سے ٹکرا کر پھر واپس ابھر آتا ہے. سائنسدانوں نے اس پر تحقیق کی ہے اور بتایا ہے کہ یہ واقعہ معین وقت میں ایک سوئے ہوئے شخص سے بار بار پیش آتا رہتا ہے. اس معین وقت کو ایک اٹومک گھڑی سے بھی ناپا جا سکتا ہے اور اس مدت میں کسی قسم کا کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. پھر جب اللہ تعالیٰ اس نفس کو ڈوبنے کے بعد دوبارہ واپس نہیں بھیجتا تو اسی کا نام موت یا وفات ہے. کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کا اور اس دنیا میں ہمیشہ کی جدائی کا ذکر آ رہا ہے، اس لیے وہ جو جواب دہی کا خوف رکھتے ہیں ان کو یہ خوشخبری بھی دے دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ وہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ بس اللہ کے حضور جھکو اور اسی کے سپرد ہو جاؤ، بیشتر اس سے کہ وہ عذاب تمہیں آ پکڑے اور پھر توبہ سے پہلے تمہاری موت واقع ہو جائے، اور انسان حسرت سے یہ اعلان کرے کہ کاش میں اللہ تعالیٰ کے پہلو میں یعنی اس کی نظر کے سامنے اس قدر گناہوں کی جرت نہ کرتا۔ اس سورت کا نام الزمر ہے، اور آخر پر دو آیات میں زمر یعنی گروہ کو دو حصوں میں تقسیم فرمایا گیا ہے۔ ایک وہ ہے جو گروہ در گروہ جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے، اور ایک وہ جو گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے۔ تعارف سورت المؤمن۔ یہ سورت مکی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 86 آیات ہیں۔ اس سورت کا آغاز ہا میم کے مقطعات سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد کی 6 سورتوں کا آغاز بھی انہی مقطعات سے ہوتا ہے۔ گویا اس کے سمیت کل 7 سورتیں ہیں جن کا آغاز ہا میم سے ہوتا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان سورتوں کا سورت الفاتحہ کی 7 آیتوں سے کوئی تعلق ہے تو کیا ہے۔ گزشتہ سورت میں بنی آدم کو تلقین فرمائی گئی ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دراصل قنوتیت ابلیس کی صفت ہے، اور جو سچے دل سے اللہ کی رحمت پر توکل کرے گا اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ سب گناہ بخشنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اسی طرح گزشتہ صورت میں ملائکہ کے حافین ہونے کا ذکر ہے کہ وہ عرش کے ماحول کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، لیکن اس صورت میں مزید یہ فرمایا گیا کہ تمہاری بخشش کا تعلق ملائکہ کی دعاؤں سے بھی ہے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو مادی چیز نہیں کہ وہ کسی عرش پر بیٹھا ہوا ہو اور اسے فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہو۔ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے اور اس نے کائنات کی ہر چیز کو اٹھایا ہوا ہے، اس لیے یہاں اس کی تنزیہی صفات کا ذکر ہے، اور عرش سے مراد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب صافی ہے جو اللہ کی تخت گاہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تقویت دینے کے لیے فرشتے اسے چاروں طرف سے گھیرے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے گناہگار بندوں کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی ذریات کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں۔ بس مجھے یقین ہے کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے عرش سے اٹھنے والی وہ دعائیں ہیں جو قیامت تک آنے والے نیک بندوں اور ان کی ذریت کے لیے آپ نے کی۔ اسی صورت میں اس وقت جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، ایک ایسے شہزادے کا ذکر ملتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا مگر اسے چھپاتا تھا، مگر جب اس کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازشیں کی گئیں تو وہ اس وقت اس کے اظہار سے باز نہ رہ سکا اور اپنی قوم کو ایک عظیم الشان تنبیہ کی کہ اگر موسیٰ جھوٹا ہے تو اسے چھوڑ دو، جھوٹے از خود ہلاک ہو جایا کرتے ہیں، لیکن اگر وہ سچا ہوا تو پھر جن چیزوں سے وہ تمہیں ڈراتا ہے ان میں سے بعض ضرور تمہیں آ پکڑیں گے۔ یہاں ہمیشہ کے لیے قوموں کو یہ نصیحت ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا کرو، اگر وہ جھوٹے ہیں تو وہ خود ان کو ہلاک کرے گا، لیکن اگر وہ سچے نکلے اور تم نے ان کا انکار کر دیا تو تم ان کے وعید میں سے بعض ضرور اپنے بارے میں پورے ہوتے دیکھو گے۔ چونکہ ان آیات کا تعلق آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا اعلان کرنے والوں سے بھی ہے، اس لیے ان کی تاریخ بتاتی ہے کہ بعین ہی یہی معاملہ ان کے ساتھ ہوا۔ تمام جھوٹے نبی ہلاک کر دیے گئے اور ان کا نام و نشان بھی تاریخ میں نہیں ملتا۔ اسی تعلق میں حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق بھی لوگوں کے اس دعوے کا ذکر ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر یہ بات سچ ہوتی، اگر یہ بات سچی ہوتی تو حضور، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مبعوث ہوتے؟ بس یہ محض ان لوگوں کے دعوے ہیں جن کو اللہ کی تقدیر کا کچھ بھی علم نہیں۔ ہر چیز بند ہو سکتی ہے مگر اللہ کے فضلوں کی راہ ہرگز بند نہیں ہو سکتی۔ اسی ضمن میں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹوں کو ہلاک کرتا ہے، یہ بھی تنبیہ فرما دی گئی کہ وہ سچوں کی ضرور مدد فرماتا ہے۔ اس لیے جو چاہے زور لگا لو، تم اللہ تعالیٰ کے سچے نبیوں کو کبھی بھی ناکام و نامراد نہیں کر سکو گے۔ آیت نمبر 67 میں دین کو خالص کرنے کی پھر تاکید فرمائی گئی ہے کہ زندہ خدا کے سوا اور کوئی معبود نہیں، بس اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اسے پکارو۔ تعارف سورۃ حامیم السجدہ۔ یہ سورت مکی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 55 آیات ہیں۔ سورت المؤمن کے بعد سورت حامیم السجدہ آتی ہے، جس کا آغاز حامیم کے مقطعات سے ہی فرمایا گیا ہے۔ اس سورت کے آغاز ہی میں یہ دعویٰ فرمایا گیا ہے کہ قرآن ایک ایسی فصیح و بلیغ زبان میں نازل ہوا ہے جس نے مضامین کو کھول کھول کر بیان کیا ہے، لیکن اس کے جواب میں منکرین کہتے ہیں کہ ہمارے دل پر پردے ہیں، کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، ہمارے کانوں میں بوجھ ہے اور تمہارے اور ہمارے درمیان ایک حجاب حائل ہے، اور رسول کو مخاطب ہو کر یہ چیلنج دیتے ہیں کہ تو بے شک جو چاہتا ہے کرتا رہے، ہم بھی ایک عزم لے کر اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ یہاں یہ خیال پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ انبیاء کو دشمن کھلی چھٹی دے دیتا ہے کہ جو چاہیں کریں، بلکہ مراد یہ ہے کہ تو اپنی جگہ کام کر اور ہم ان کاموں کو ناکام بنانے کی ہمیشہ سعی کرتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا یہ جواب سکھایا گیا کہ تو ان سے کہہ دے کہ میں اگرچہ تمہارے جیسا بشر ہی ہوں، مگر مجھ پر جو وحی نازل ہوئی ہے اس کے نتیجے میں تمہارے اور میرے درمیان زمین و آسمان کا فرق پڑ چکا ہے۔ اس صورت میں بعض ایسی آیات ہیں جو نہ سمجھنے کے نتیجے میں بعض لوگ ان پر اعتراض کرتے ہیں۔ مثلا آیت نمبر 11-13 کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ ابتدائے آفرینش میں جو ساری کائنات ایک دھند کی طرح جف میں پھیل گئی تھی، اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے، حالانکہ زمین کی پیدائش تو اس کے بہت بعد ہوئی ہے۔ دراصل یہاں یہ مضمون بیان ہو رہا ہے کہ زمین میں جو خوراک کا نظام ہے وہ 4 ادوار میں مکمل کیا گیا ہے، اور پہاڑوں کے قیام نے اس میں مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ اس کے اوپر کا آسمان ایک دھوئیں کی صورت میں تھا، یہ دھواں دراصل ایسے بخارات کی شکل میں تھا جو زمین کے قریب کے 7 آسمانوں سے بھی بہت بلند تر تھا، اور بار بار جب وہ بخارات زمین پر برستے تھے تو گرمی کی شدت کے باعث پھر دھواں بن کر آسمان کی بلندیوں میں عروج کر جاتے تھے۔ ایک بہت لمبے عرصے تک زمین کی یہ کیفیت رہی، اور بالآخر وہ پانی زمین پر برس کر سمندروں کی صورت میں زمین میں پھیل گیا، جہاں سے بخارات کی صورت میں چڑھ کر پہاڑوں سے ٹکرا کر پھر واپس زمین پر برسنے لگا۔ اس کے بعد 2 ادوار میں زمین کے قریب کے 7 آسمان مکمل کیے گئے، اور آسمان کی ہر تہہ کو گویا معین حکم دے دیا گیا کہ تم نے یہ کام سر انجام دینا ہے۔ آج سائنسدان زمین کے گرد 7 طبقوں میں بٹے ہوئے آسمان کا ذکر کرتے ہیں، تو اس کے ہر طبقے کا ایک معین کام بیان کرتے ہیں جس کے بغیر زمین پر انسان کی بقا ممکن نہیں تھی، اور یہ سارے آسمانی طبقات زمین اور اہل زمین کی حفاظت پر ہی معمور ہیں۔ جس استقامت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم عطا فرمائی گئی، اس کی تفصیل اور پھر اس کے عظیم اجر کا 2 حصوں میں ذکر ہے۔ پہلے حصے میں تو تمام مومنوں کو یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ اگر وہ دشمن کے مظالم کے مقابل پر استقامت دکھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے فرشتے ان پر نازل فرمائے گا جو ان کے دل کی ڈھارس بندھائیں گے اور ان سے کلام کرتے ہوئے تسلی دیں گے کہ ہم اس دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے۔ اس کے بعد ان آیات میں جو وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ سے شروع ہوتی ہیں. اس مضمون کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ اگر استقامت کے ذریعے اپنی حفاظت کے علاوہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے تم ان کو صبر اور حکمت کے ساتھ پیغام پہنچانے میں کوتاہی نہیں کرو گے تو وہ جو تمہاری جان کے پیاسے دشمن ہیں وہ ایک وقت تمہارے جان نثار دوست بن جائیں گے. مگر یہ معجزہ سب سے اعلی شان کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں پورا ہوا جو سب صبر کرنے والوں سے زیادہ صبر کرنے والے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر سے ایک حظ عظیم عطا کیا گیا تھا, اور واقعتاً آپ کی زندگی میں ہی آپ کی جان کے دشمن بڑی کثرت کے ساتھ آپ کے جان نثار دوستوں میں تبدیل ہو گئے. اس سورت کے اختتام پر یہ ذکر فرمایا گیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو جو اللہ سے ملاقات کے منکر ہیں بہت سے نشانات دکھائیں گے جن کا تعلق آفاق پر رونما ہونے والے نشانات سے بھی ہوگا, اور اس حیرت انگیز نظام زندگی سے بھی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں کے اندر تشکیل دیا ہے. پس جن کو آفاق پر اور اپنے اندرونے پر نظر ڈالنے کی توفیق ملے گی ان کا یہی اعلان ہوگا کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تعارف سورة الشورى. یہ سورة مکی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 54 آیات ہیں. گزشتہ سورت کی آخری آیات میں ایک تو یہ تنبیہ فرمائی گئی تھی کہ جب نبوت کی نعمت اترتی ہے تو لوگ اس کو قبول کرنے سے اعراض کرتے ہیں, لیکن اس کے نتیجے میں جب ان کو شر چمڑ جاتا ہے تو پھر لمبی چوڑی دعائیں کرتے ہیں کہ وہ شر ٹل جائے. پس ان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے وہ نشانات بھی دکھائے گا جو آفاق پر ظاہر ہوتے ہیں اور جو قانون قدرت کے عظیم مظاہر ہیں, اور وہ نشانات بھی دکھائے گا جو ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی ہستی کی گواہی دینے کے لیے موجود ہیں. اس صورت میں مقطعات کے بعد فرمایا کہ جس طرح اس سے پہلے وحی کی گئی اور اسے پہلے لوگوں نے نظر انداز کر دیا, اسی طرح اب تجھ پر بھی وحی نازل کی جا رہی ہے جو ایک عظیم نعمت ہے, لیکن دنیا دار اس آسمانی نعمت کو قبول نہیں کریں گے کیونکہ ان کو صرف دنیا کی نعمتوں کی حرص ہوتی ہے. اس کے بعد آیت کریمہ نمبر 8 میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کل عالم کا ڈرانے والا بیان فرمایا گیا ہے, کیونکہ تمام بستیوں کی ماں یعنی مکہ جسے اللہ تعالیٰ نے سب دنیا کا مرکز مقرر فرمایا ہے, اگر اسے ڈرایا جائے تو گویا کل عالم کو ڈرایا گیا. اور ومن حولہا کے الفاظ میں تو گویا تمام جہانوں کی بستیاں آ جاتی ہیں. پھر یوم الجمع کا ذکر بھی فرما دیا گیا کہ جس طرح مکہ کو تمام بنی نوع انسان کے جمع ہونے کی جگہ بتایا گیا, اسی طرح ایک جمع آخرت میں بھی ہوگا جس میں تمام بنی نوع انسان کو جمع کیا جائے گا. پس باوجود اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعے تمام بنی نوع انسان کو ایک بنانے کی صحیح فرمائی گئی, لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اہل دنیا اس نعمت کو رد کر کے پہلے کی طرح آپس میں پھٹے رہیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور کر کے ہدایت پر اکٹھا نہیں کرتا, ورنہ تمام بنی نوع انسان کو ایک ہی امت بنا دیتا. اس کے بعد گزشتہ انبیاء پر وحی کے نزول کا مقصد یہی بیان فرمایا گیا کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کریں, لیکن جب بھی وہ آئے بد نصیبی سے لوگ اس نعمت کا انکار کر کے اور بھی زیادہ انشقاق کا شکار ہو گئے. ان کے تفرقہ کی بنیادی وجہ یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ دراصل وہ ایک دوسرے سے اناد رکھتے تھے. بس سوال یہ ہے کہ ان کا ان مسلسل نافرمانیوں کے باوجود کیوں قضیہ طے نہیں کیا جاتا؟ اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ جب تک زمین پر انسانوں کی آزمائش کا سلسلہ مقدر ہے اس سے پہلے ان کا قضیہ یہاں طے نہیں کیا جائے گا, اگرچہ وقتی طور پر ہر قوم کا قضیہ اس کی اجل مسمہ کے اندر طے کیا گیا, لیکن اس کے بعد ایک اور قوم اور پھر ایک اور قوم دنیا میں آتی چلی گئی, اور مجموعی طور پر انسان کا قضیہ آخری اجل مسمہ کے وقت طے کیا جائے گا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاکید فرمائی گئی ہے کہ منکرین کے اختلاف اور نافرمانیوں پر کسی تردد کی ضرورت نہیں، جب اللہ یہ فیصلہ فرمائے گا کہ ان کو جمع کیا جائے تو ضرور جمع کر دے گا۔ اس جمع کی ایک عظیم پیشگوئی سورۃ الجمعہ میں بھی موجود ہے۔ اس سورۃ کی آیت نمبر 24 کا شیعہ مفسرین سیاق و سباق سے ہٹ کر ایک ظالمانہ ترجمہ کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک گویا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہنے کا ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ لوگو، میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، لیکن میرے عزیز رشتہ داروں کو اس کے بدلے میں اجر دو۔ اس آیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں، کیونکہ اپنے عزیزوں کے لیے اجر طلب کرنا دراصل اپنے لیے ہی اجر طلب کرنا ہوتا ہے۔ اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ میں تو تم سے اپنے لیے اور اپنے عزیزوں کے لیے بھی کوئی اجر طلب نہیں کرتا، جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ میرے عزیزوں اور آگے ان کی نسل کو کبھی صدقہ نہ دیا جائے، لیکن تم اپنے اقرباء کو نظر انداز نہ کرو، ان کی ضروریات پر خرچ کرنا تم پر فرض ہے۔ یہ جو مضمون چھیڑا گیا تھا کہ غریبوں اور ضرورت مندوں پر خرچ کرو، خصوصاً اپنے اقرباء پر، اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں انہیں براہ راست خود ہی عطا نہیں فرما دیتا؟ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ رزق کے وسیع یا تنگ ہونے کا مضمون اور حکمتوں سے تعلق رکھتا ہے۔ بعض دفعہ لوگ رزق میں وسعت کے ذریعہ آزمائے جاتے ہیں اور بعض دفعہ رزق میں تنگی کے ذریعہ، اور جو وسعت کے ذریعہ آزمائے جاتے ہیں انہی کا ذکر پہلے گزرا ہے کہ وہ فراخی کے باوجود کمزوروں کا، حتیٰ کہ اقربا تک کا خیال نہیں کرتے۔ اس کے بعد آیت نمبر 30 ایک حیرت انگیز انکشاف کر رہی ہے جس کا تصور بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کسی زمینی انسان کو نہیں ہو سکتا تھا۔ اس زمانے میں تو آسمانوں کو پلاسٹک کی قسم کی 7 تہوں پر مشتمل سمجھا جاتا تھا، جس میں چاند ستارے اس طرح جڑے ہوئے ہیں جس طرح کپڑوں پر نگینے ٹانکے جاتے ہیں۔ کون کہہ سکتا تھا کہ زمین کی طرح وہاں بھی چلنے پھرنے والی مخلوق موجود ہے؟ نہ صرف آسمانوں میں ایسی مخلوق کی حتمی طور پر خبر دی گئی، بلکہ جم کے مفہوم کو یہ فرما کر آسمانوں تک بلند کر دیا گیا کہ زمینی مخلوق اور یہ آسمان پر بسنے والی مخلوق ایک دن ضرور جمع کر دی جائے گی۔ یہ جمع جسمانی ہوگا یا مواصلاتی، اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، مگر آج سائنسدان اس جدوجہد میں ہے کہ کسی طرح ان کا آسمان پر بسنے والی مخلوق کے ساتھ کوئی رابطہ ہو جائے۔ گویا وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ زمین کے علاوہ اور اجرام فلکی پر بھی چلنے پھرنے والی مخلوق موجود ہوگی۔ اسی صورت میں جس کا عنوان بھی شورا ہے، ایک اور اجتماع کا بھی ذکر فرما دیا گیا، یعنی مسلمانوں کا یہ شعار مقرر کر دیا گیا کہ جب کبھی اہم امور انہیں درپیش ہوں تو وہ اکٹھے ہو کر ان پر غور کیا کریں۔ اس صورت میں ایک اور چھوٹی سی آیت نمبر 41 قرآن تعلیم کی فوقیت گزشتہ تمام تعلیمات پر ثابت کرتی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی زیادتی کا شکار ہو تو اسی حد تک اسے بدلہ لینے کا اختیار ہے جس حد تک زیادتی کی گئی ہو، نہ کہ انتقام کے جوش میں آ کر خود زیادتی کا مرتکب ہو جائے۔ لیکن یہ بہت بہتر ہے کہ ایسے عفو سے کام لے جس کے نتیجے میں اصلاح ہو۔ بعض دفعہ عفو کے نتیجے میں لوگ اور بھی زیادہ بدی پر دلیر ہو جاتے ہیں، بس ایسے عفو کی اجازت نہیں، بلکہ ایسے عفو کی تلقین ہے جو اصلاح احوال کا موجب ہو۔ آیت نمبر 52 میں وحی کی مختلف قسموں کا بیان ہے، جو یہ ہے کہ کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے۔ بعض دفعہ یہ وحی حجاب کے پیچھے سے ہوتی ہے، یعنی بولنے والا دکھائی نہیں دیتا، مگر انسان کا دل وضاحت سے اس کلام کو وصول کرتا ہے، اور بعض دفعہ ایک فرشتے کی صورت میں اللہ کا ایلچی اس پر نازل ہوتا ہے، اور وہ جو وحی اس پر کرتا ہے وہ بعین ہی وحی ہوتی ہے جس کا اللہ نے اسے حکم دیا ہوتا ہے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے بھی اسی طرح تجھ پر وحی نازل کی اور اپنے حکم سے تجھے ایک زندگی بخش کلام عطا فرمایا۔ اس سورت کی آخری آیات میں ایک دفعہ پھر اس مضمون کا اعادہ کیا گیا ہے کہ زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب اللہ ہی کی ملکیت ہے اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جانے والے ہیں۔ تعارف سورۃ الزخرف۔ یہ سورت مکی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 90 آیات ہیں۔ اس سورت کے آغاز ہی میں لفظ ام کی تکرار ہے۔ گزشتہ سورت میں ام القرا کا ذکر تھا کہ مکہ سب بستیوں کی ماں ہے، اور یہاں سورت فاتحہ کا ذکر ہے جو اس عظیم الشان کلام کی ماں کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی سارے قرآن کریم کے مضامین اس میں اس طرح سمیٹ دیے گئے ہیں جیسے رحم مادر اس بات کا احاطہ کرتا ہے کہ انسان کو پیدائش سے پہلے ان تمام صفات سے مرصع کر دیا جائے جو اس کے لیے مقدر ہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ جب تم سمندری یا زمینی سفر کرتے ہو تو یاد کر لیا کرو کہ اللہ ہی ہے جس نے سمندر میں چلنے والی کشتیوں کو یا زمین میں چلنے والے جانوروں کو جن پر تم سواری کرتے ہو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اور تم میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جو حادثات کا شکار ہو کر ان منازل کو نہیں پا سکیں گے جن کی خاطر وہ روانہ ہوئے تھے، لیکن یاد رکھنا کہ آخری منزل وہی ہے جس میں تم اللہ کے حضور حاضر ہونے والے ہو۔ اس سورت کی پہلی آیات تو اہل کتاب کا تذکرہ کرتی ہیں اور بعد میں آنے والی آیات مشرکین کا، چنانچہ اس کے بعد گزشتہ انبیاء جو بالخصوص مشرق قوموں کی طرف مبعوث ہوئے تھے ان کا اور ان کے انکار کے نتائج کا ذکر ہے جو منکرین کو بھگتنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے تمام بنی نوع انسان کو ایک ہاتھ پر جمع کرنے کا ذکر فرما رہا ہے اور فرماتا ہے کہ اگر ہم نے ایسا کرنا ہوتا تو ان دنیا کے حریصوں کو اکٹھا کرنے کی صرف ایک صورت ہو سکتی تھی کہ ان کے گھروں کو سونے چاندی اور دیگر نعمتوں سے بھر دیتے، لیکن یہ تو محض ایک ایسا ظاہری عیش و عشرت کا سامان ہوتا جس کی کوئی بھی حقیقت نہیں اور صرف دنیا کی چند روزہ عارضی دولت ان کو نصیب ہوتی، لیکن آخرت تو صرف متقیوں ہی کو نصیب ہوا کرتی ہے۔ اس جگہ ہدایت پر لوگوں کے جمع نہ ہونے کا ایک سبب یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ ان کے ساتھی بے دین ہوتے ہیں اور ان کے اثر کتابیں وہ بھی دہریت کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ان میں سے ہر ایسا شخص جس کے بد ساتھی نے اس پر برا اثر ڈالا ہو اپنے اس بد ساتھی کو مخاطب کرتے ہوئے اس حسرت کا اظہار کرے گا کہ کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق و مغرب کا بودھ ہوتا تو میں اس بد انجام کو نہ پہنچتا۔ اس صورت میں ایک اور بہت اہم آیت حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کی کیفیت سے پردہ اٹھا رہی ہے، جس میں بیان فرمایا گیا ہے کہ حضرت مسیح تو ایک مثل تھے اور مشرکوں کے سامنے جب حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا جاتا تھا تو وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب ہو کر یہ کہتے تھے کہ اگر غیر اللہ کو ہی قبول کرنا ہے تو دوسری قوم کے غیر اللہ کو قبول کرنے کی بجائے اپنی قوم کے ہی غیر اللہ کو کیوں قبول نہیں کر لیتے۔ وہ اس بات کو سمجھتے نہیں تھے کہ مسیح خدا نہیں تھے بلکہ وہ اللہ کے ایک انعام یافتہ بندے تھے اور ان کے لیے محض ایک مثال تھے جن سے بہت سے سبق حاصل کیے جا سکتے تھے۔ پھر اسی صورت میں یہ پیش گوئی فرما دی گئی ہے کہ آئندہ بھی مثل کے طور پر مسیح نازل ہوگا جو اس علامت کے طور پر ہوگا کہ عظیم انقلاب کی گھڑی آ گئی ہے۔ اس صورت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم مقام بیان فرمایا گیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑھ کر عبادت کرنے والے ہیں، اگر واقعتاً اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز اس کی عبادت سے اعراض نہ کرتے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے کسی فرضی بیٹے کی عبادت سے انکار قطعی طور پر ثابت کرتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کامل یقین پر قائم تھے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ تعارف سورة الدخان. یہ سورت مکی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 60 آیات ہیں. سورة الدخان کا ابتدائی مضمون قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت القدر کے مضمون کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو ان ابتدائی آیات کریمہ سے ظاہر ہے کہ ہم نے اس کتاب کو ایک ایسی اندھیری رات میں اتارا ہے جو بہت مبارک تھی، کیونکہ اس اندھیرے کے بعد ہمیشہ کے اجالے پھوٹنے والے تھے. اس رات ہر حکمت والی بات کا فیصلہ کیا جائے گا. گزشتہ سورت کے آخر پر یہ مضمون بیان فرمایا گیا تھا کہ مخالفوں کو لہو و لعب میں بھٹکنے دے اور ان سے اعراض کر، وہ وقت قریب ہے جب واضح طور پر حق و باطل میں تفریق کر دی جائے گی. چنانچہ اس سورت کے آغاز کی آیتوں میں اس بات کا ذکر فرما دیا گیا ہے. اس سورت کا نام دخان رکھنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جن اندھیروں کا وہ شکار ہیں ان کے بعد تو کوئی رحمت کی صبح نہیں پھوٹے گی، بلکہ وہ اندھیرے ان کے لیے دخان کی طرح ان کا عذاب بڑھانے کا موجب بنیں گے. اس جگہ دخان سے ایٹمی دھوئیں کی طرف بھی اشارہ مراد ہو سکتا ہے، جس کے سائے کے نیچے کوئی چیز بھی محفوظ نہیں رہ سکتی، بلکہ طرح طرح کی ہلاکتوں کا شکار ہو جاتی ہے. چنانچہ جدید سائنسدانوں کی طرف سے یہ تنبیہ ہے کہ ایٹمی دھوئیں کے سائے کے نیچے زندگی کی ہر قسم مٹ جائے گی، یہاں تک کہ زمین کے اندر دفن جراثیم بھی ہلاک ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ایسا ہوگا تب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے کہ اے اللہ، اس نہایت دردناک عذاب کو ہم سے ٹال دے. یہاں یہ پیشگوئی بھی فرمائی کہ اس قسم کا عذاب وقفے وقفے سے آئے گا، یعنی ایک عالمی جنگ کے ہلاکت یعنی ایک عالمی جنگ کی ہلاکت خیزیوں کے بعد کچھ عرصہ مہلت دی جائے گی، اس کے بعد پھر اگلی عالمی جنگ نئی ہلاکتیں لے کر آئے گی. سورۃ الدخان کے متعلق آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم دیا گیا تھا کہ اس کی پیشگوئیوں کے ظہور کا زمانہ دجال کے ظہور سے تعلق رکھتا ہے. تعارف سورۃ الجاثیہ. یہ سورت مکی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 38 آیات ہیں. اس سورت میں آیت نمبر 14 ایک ایسی آیت ہے جو زمین و آسمان میں مخفی اسرار سے اس رنگ میں پردہ اٹھا رہی ہے کہ پہلے کسی کتاب میں اس سے ملتی جلتی آیت نازل نہیں ہوئی. فرمایا کہ تمام تر جو زمین و آسمان میں ہے وہ انسان کے لیے مسخر کیا گیا ہے، پس وہ لوگ جو تفکر کرتے ہیں یہ معلوم کر لیں گے کہ تمام اجرام سماوی کے اثرات انسان پر مترتب ہو رہے ہیں. گویا کہ انسان ایک مائکرو یونیورس ہے اور اس وسیع کائنات کا خلاصہ ہے. پھر اس ذکر کے بعد کہ قیامت ضرور قائم ہونے والی ہے، فرمایا کہ قیامت کے ہیبتناک نشان کو دیکھ کر اور اپنے بد انجام کو اپنی آنکھوں کے سامنے پاتے ہوئے وہ گھٹنوں کے بل زمین پر جا پڑیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جلال کے سامنے سجدہ ریز ہو کر یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ اس عذاب عظیم سے بچائے جا سکتے. پھر فرمایا کہ ہر امت کا فیصلہ اس کی اپنی کتاب یعنی شریعت کے مطابق کیا جائے گا. اس سورت کی آخری آیت انسان کی نظر کو پھر اس امر کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ ساری کائنات زبان حال سے اللہ کی حمد کر رہی ہے، اور یہ کہ اسی کی تمام بڑائی ہے اور وہی کامل غلبے والا اور صاحب حکمت ہے. تعارف سورۃ الاحقاف. یہ سورت مکے میں نازل ہوئی اور بسم اللہ سمیت اس کی 36 آیات ہیں. اس سورت کے آغاز ہی میں اس حقیقت کا دوبارہ اظہار کیا گیا ہے جو گزشتہ سورت کی آخری آیات میں بیان فرمائی گئی ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب اللہ ہی کی حمد کر رہا ہے. اس سورت کے آغاز میں فرمایا گیا کہ زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے وہ اسی حق پر قائم ہے جس کا اس سے پہلے ذکر فرمایا گیا ہے. گویا ساری کائنات حق تعالیٰ کے سوا کسی اور کی گواہی نہیں دے رہی. اس کے مان بعد مشرکین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ تمام زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے اندر ہے اللہ ہی کی تخلیق ہے. کوئی اپنے فرضی خداؤں کی تخلیق بھی تو دکھاؤ۔ دراصل اس میں مثمر دلیل یہ ہے کہ ہر مخلوق پر ایک ہی خالق کی چھاپ ہے۔ اگرچہ اس صورت میں سابقہ قوم عاد کی ہلاکت کا ذکر کیا جا رہا ہے جنہیں احقاف کے ذریعے ڈرایا گیا، مگر قرآن کریم کا یہ اسلوب نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ گزشتہ قوموں کے ذکر کے ساتھ اس سے ملتے جلتے آئندہ آنے والے حالات کی طرف بھی اشارہ کر دیا جاتا ہے۔ اس صورت میں ایک دفعہ پھر دخان والے مضمون کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ جب بھی ان پر بادل سایہ کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ آسمان سے ان پر نعمتیں برسیں گی، لیکن جب وہ بادل ان تک پہنچے گا تو اس وقت ان کو معلوم ہوگا کہ اس کے ساتھ ایسی ریڈیائی ہوائیں آ رہی ہیں جو ہر چیز کو ہلاک کر دیتی ہیں، پس وہ اپنے مساکن سے باہر نکلنے کے بھی توفیق نہیں پائیں گے، اور ان کے ویران مساکن کے سوا ان کے وجود پر کوئی گواہی نہیں ملے گی۔ ناگاساکی اور ہیروشیما دونوں اسی کا مستحق ہیں۔ آیت کریمہ نمبر 34 میں یہ مضمون بیان فرمایا جا رہا ہے کہ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ زمین و آسمان کی پیدائش سے اللہ تھکتا نہیں؟ اس زمانے کا انسان کیسے یہ دیکھ سکتا تھا؟ لیکن اس زمانے کا انسان جو زمین و آسمان کے راز معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ زمین و آسمان مسلسل عدم میں ڈوبتے اور پھر ایک نئی تخلیق میں ابھراتے ہیں، اور یہ بار بار زمین و آسمان کو کل عدم کر کے وجود کی سطح پر ابھارنا اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا فعل ہے جو بتا رہا ہے کہ وہ کبھی بھی تخلیق سے تھکا نہیں۔ بس انسان کو کیسے یہ گمان ہوا کہ جب وہ فنا ہو جائے گا تو اس کو از سر نو زندہ کرنے کی اللہ تعالیٰ کو استطاعت نہیں ہوگی؟ تعارف سورت محمد۔ یہ سورت مدنی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 39 آیات ہیں۔ اس سورت میں جو اگرچہ آیات کی گنتی کے لحاظ سے بہت چھوٹی ہے، عملاً قرآن کی گزشتہ تمام سورتوں کا خلاصہ بیان فرما دیا گیا ہے۔ جیسا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے مذہب تھے، اس کی آیت کریمہ نمبر 19 میں یہ فرمایا گیا ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس عظیم روحانی قیامت کے لیے مبعوث فرمائے گئے اس کے قرب کی تمام علامات ظاہر ہو چکی ہیں، پس اس وقت ان کا نصیحت پکڑنا کس کام آئے گا جب وہ برپا ہو جائے گی؟ تعارف سورۃ الفتح۔ یہ سورۃ صلح حدیبیہ سے واپسی پر نازل ہوئی اور بسم اللہ سمیت اس کی 30 آیات ہیں۔ سورۃ محمد کے بعد سورۃ الفتح آتی ہے جس میں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی بلند مقام بیان فرمایا گیا ہے، جو آیت نمبر 11 میں مذکور ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بلند تھا کہ کامل طور پر آپ اللہ تعالیٰ کے ہو گئے تھے، اور اسی وجہ سے آپ کا آنا گویا اللہ تعالیٰ کا آنا تھا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا گویا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کرنا تھا، جیسا کہ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی یقیناً وہ لوگ جو تیری بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی کی بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھ پر ہے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ کی بیعت کرنے والے مضمون کا پھر اعادہ فرمایا گیا ہے، جبکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک درخت کے نیچے مومن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر عہد بیعت کا اعادہ کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ہی یہ وعدہ فرما دیا گیا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم کے دل میں حج نہ کرنے کی وجہ سے جو بھی خلش تھی وہ اس بیعت کے بعد کلیتاً دور فرما دی گئی اور کامل سکینت عطا ہوئی اور جس بات کو بظاہر شکست سمجھا جاتا تھا، یعنی مکے میں داخل نہ ہو سکنا، اس نے آئندہ تمام فتوحات کی بنیاد ڈال دی، جن میں قریب کی فتح بھی شامل تھی اور بعد میں آنے والی فتوحات بھی۔ آخر پر مومنوں سے وعدہ کیا گیا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رویا دکھائی گئی تھی وہ یقیناً حق کے ساتھ پوری ہوگی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اس پر گواہ ٹھہریں گے کہ وہ مناسک حج ادا کرتے ہوئے مکہ معظمہ میں داخل ہوں گے، اور مکہ پر یہ غلبہ تمام بنی نوع انسان پر غلبہ کا پیش خیمہ بنے گا۔ سورت محمد کے بعد اس سورت میں پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بیان فرمایا گیا، اور قطعیت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس پیشگوئی کا ذکر فرما دیا گیا جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت آپ کے نام محمد کے ساتھ ظاہر کی گئی تھی، اور ان تمام صفات کا ذکر فرمایا جو اس عظیم الشان جلالی نبی اور اس کے صحابہ کے مقدر میں تھیں۔ پھر انجیل کی بھی ایک پیشگوئی کا ذکر فرمایا، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی پیشگوئی صرف عہد نامہ قدیم میں ہی نہیں بلکہ عہد نامہ جدید میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کی گئی تھی، جو آپ کی جمالی شان کی مظہر ہے، اور ایک ایسی کھیتی سے اس کی مثال دی گئی ہے جسے کوئی متکبر اپنے بد ارادوں کے باوجود روندنے میں کامیاب نہیں ہوگا، اور ایک نہیں بلکہ کئی ذراء ایسے ہوں گے جو وہ کھیتی لگائیں گے۔ تعارف سورۃ الحجرات۔ یہ سورۃ فتح مکہ کے بعد مدینے میں نازل ہوئی، اور بسم اللہ سمیت اس کی 19 آیات ہیں۔ گزشتہ سورت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال اور جمال کے جو مراتب بیان ہوئے ہیں، اس کے بعد یہاں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ ذمہ داری بیان فرمائی گئی ہے کہ اس عظیم الشان رسول کے سامنے نہ تو نظر اٹھا کر بات کرنا تمہیں زیب دیتا ہے، نہ اونچی آواز میں۔ چنانچہ وہ لوگ جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے آوازیں دیتے ہوئے اپنے گھر سے باہر آنے کی تکلیف دیا کرتے تھے، ان پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 10 میں آئندہ زمانے میں مسلمان حکومتوں کے باہمی اختلاف کی صورت میں بہترین طریقہ کار کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو مسلمان حکومتوں کے آپس میں لڑنے کا سوال نہیں تھا، اس لیے دراصل اس آیت کریمہ میں ایک عظیم الشان چارٹر پیش کیا گیا ہے جو مسلمانوں ہی کے لیے نہیں غیر مسلموں کے لیے بھی قوموں کے اختلاف کی صورت میں ان میں صلح کروانے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے بنیادی خد و خال یہ ہیں کہ نمبر 1، اگر دو مسلمان حکومتیں آپس میں لڑ پڑیں تو باقی مسلمان حکومتوں کا فرض ہے کہ وہ اکٹھے ہو کر دونوں کو لڑائی سے روکیں، اور اگر ان میں سے کوئی نصیحت نہ سنے تو فوجی اقدام کے ذریعے اس کو مجبور کر دیں۔ نمبر 2، پس جب وہ لڑائی سے باز آ جائیں تو پھر ان کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کرو۔ نمبر 3، مگر جب صلح کروانے کی کوشش کرو تو کامل انصاف کے ساتھ کرو، اور دونوں فریق کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ، کیونکہ آخری نتیجہ اس کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرے ان کو وہ ہرگز ناکام نہیں ہونے دیتا۔ ایک دفعہ پھر متوجہ کیا جاتا ہے کہ اگرچہ یہاں خطاب مسلمانوں سے ہے، مگر جو طریقہ کار ان کو سمجھایا گیا ہے وہ تمام بنی نوع انسان کے لیے قابل تقلید ہے۔ اس کے بعد مختلف قوموں میں تفرقہ اور انشقاق کی بنیادی وجہ بیان فرما دی گئی جو دراصل نسل پرستی ہے۔ ہر قوم جب دوسری قوم سے تمسخر کرتی ہے تو اپنے آپ کو ان سے گویا الگ اور اعلی نسل شمار کرتے ہوئے ایسا کرتی ہے۔ اس کے بعد متفرق ایسی معاشرتی خرابیاں بیان فرما دیں جن کے نتیجے میں افتراق پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ وضاحت فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کو مختلف رنگوں اور نسلوں میں بانٹا کیوں ہے۔ اس کا مقصد یہ بیان فرمایا گیا کہ ایک دوسرے پر برتری جتانے کے لیے نہیں بلکہ ایک دوسرے کی پہچان میں سہولت کی خاطر ایسا کیا گیا ہے. مثلا جب کہا جائے کہ فلاں شخص امریکن ہے یا فلاں جرمن ہے تو اس وجہ سے نہیں کہا جاتا کہ امریکن نسل کو سب پر فضیلت حاصل ہے یا جرمن نسل کو سب قوموں پر فضیلت حاصل ہے، بلکہ محض پہچان کی خاطر یہ ذکر کیا جاتا ہے. تعارف سورت قاف. یہ سورت ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی. بسم اللہ سمیت اس کی 46 آیات ہیں. یہ سورت مقطعات میں سے حرف قاف سے شروع ہوتی ہے. قاف کے متعلق جید علماء کا خیال ہے کہ لفظ قدیر کا اختصار ہے، اور اس کے بعد پہلا لفظ قرآن آیا ہے جو قاف ہی سے شروع ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کرنے والوں کا یہ بیان مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ میں یہ قدرت کہاں سے آ گئی کہ ہمیں مر کر مٹی ہو جانے کے بعد ایک دفعہ پھر قیامت کے دن اکٹھا کرے. ان کے نزدیک یہ ایک بہت دور کی بات ہے، یعنی بعید از عقل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ زمین ان میں سے کیا کچھ کم کرتی چلی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ قدرت رکھتے ہیں کہ ان کو منتشر ذرات کو ان کے منتشر ذرات کو اکٹھا کر دیں. ان کی توجہ آسمان کی وسعتوں کی طرف پھیری گئی ہے کہ اتنی عظیم و شان کائنات میں کوئی ایک نقص بھی وہ نہیں دکھا سکتے. پھر اس کے پیدا کرنے والے کی قدرتوں کا وہ کیسے انکار کر سکتے ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ جو وساوس ان کے دل میں اٹھتے ہیں ہم کلیتاً ان سے باخبر ہیں، کیونکہ ہم انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. پھر یہ پیشگوئی فرمائی گئی کہ ضرور تم لوگ اٹھائے جاؤ گے، اور اٹھائے جانے والوں کے ساتھ ان کو ایک ہانک کر لے جانے والا ہوگا اور ایک گواہ. جہنم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ بے دین انسان یکے بعد دیگرے گروہ در گروہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، ایک ایسی جہنم کا جس کا کبھی پیٹ نہیں بھرے گا. جب تمثیلی طور پر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ کیا تیرا پیٹ بھر گیا ہے، تو وہ زبان حال سے جواب دے گی کہ کیا اور بھی ایسے بدقسمت ہیں، میرے اندر ان کی بھی گنجائش ہے. اور اس کے برعکس جنت متقیوں کے قریب تر کر دی جائے گی. غیر بعید کا یہ مفہوم بھی ہے کہ یہ بات ہرگز بعید از قیاس نہیں. پس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرمائی گئی کہ ان کے تان و تشنیع کو صبر کے ساتھ برداشت کریں. جو پیشگوئیاں قرآن کریم میں فرمائی گئی ہیں وہ لازماً پوری ہو کر رہیں گی. بس قرآن کریم کے ذریعے تو اس شخص کو نصیحت کرتا چلا جا، بس قرآن کریم کے ذریعے تو اس شخص کو نصیحت کرتا چلا جا جو میری تنبیہ سے ڈرتا ہو. یہاں یہ مراد نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چن چن کر صرف اس کو نصیحت کریں گے جو تنبیہ سے ڈرتا ہو. نصیحت تو آپ تمام بنی نوع انسان کو کر رہے ہیں، مگر فائدہ وہی اٹھائے گا جو تنبیہ سے ڈرنے والا ہو. تعارف سورت الزاریات. یہ سورت ابتدائی مکی سورتوں میں سے ہے. بسم اللہ سمیت اس کی 61 آیات ہیں. اس سورت کے آغاز ہی میں گزشتہ سورتوں کی پیشگوئیوں کو، جن میں جنت و جہنم وغیرہ کی پیشگوئیاں شامل ہیں، اتنا یقینی بیان فرمایا گیا ہے جیسے قرآن کے مخاطب آپس میں باتیں کرتے ہیں. اس سورت کریمہ میں آئندہ زمانے میں پیش آمدہ جنگوں کو پھر بطور گواہ ٹھہرایا گیا، تاکہ جب بنی نوع انسان ان پیشگوئیوں کو یقینی طور پر پورا ہوتا دیکھ لیں تو اس بات میں کوئی شک نہ رہے کہ جس رسول پر یہ غیب کھولا گیا مرنے کے بعد کی زندگی کے امور بھی یقینی طور پر اسے عالم الغیب اللہ نے بتائے. فرمایا قسم ہے بیج بکھیرنے والیوں کی. اب ظاہری طور پر لفظاً لفظاً بھی یہ پیشگوئی پوری ہو چکی ہے، کیونکہ واقعی آج کل ہوائی جہازوں اور ہیلی کاپٹروں کے ذریعے بیج بکھیرے جاتے ہیں، اور بہت بڑے بڑے بوجھ اٹھا کر جہاز اڑتے ہیں، اور باوجود ان بوجھوں کے سب کرو ہوتے ہیں، اور اہم اطلاعات ان جہازوں کے ذریعے مختلف غالب قوموں کو بھی پہنچائی جاتی ہیں، اور مغلوب اور مقہور قوموں کو بھی. ان سب کو گواہ ٹھہرا کر یہ نتیجہ نکالا گیا کہ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو وہ یقیناً ہو کر رہنے والا ہے، اور جزا سزا کا دن یعنی فیصلے کا دن دنیا میں دنیاوی قوموں کے لیے بھی ہوگا اور آخرت میں تمام بنی نوع انسان کے لیے بھی۔ اس کے بعد یہ واضح کر دیا گیا کہ یہ بیج بکھیرنے والیاں اور بوجھ اٹھانے والیاں کوئی زمین پر بوجھ اٹھا کر چلنے والی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ آسمان پر اڑنے والے وجود ہیں۔ چنانچہ اس آسمان کو گواہ ٹھہرایا گیا جو فضائی رستوں والا آسمان ہے۔ چنانچہ آج نظر اٹھا کر دیکھیں تو ہر جگہ جہازوں کے رستوں کے نشان ملتے ہیں۔ بس ان سب امور کا نتیجہ یہ نکالا گیا کہ تم آخرت کا انکار کر کے شدید گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہو۔ اگر نعوذ باللہ یہ باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کسی اٹکل پچو مارنے والے کی باتیں ہوتی ہیں تو اٹکل پچو سے کام لینے والے تمام ہلاک ہو گئے، مگر یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے باقی ہے۔ یہ کلام فصاحت و بلاغت کا مرقع ہے۔ آسمان سے بیج بکھیرنے والیوں کے ذکر کے بعد اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ تمہارے رزق کے سب ذرائع آسمان سے اترتے ہیں، لیکن ایک آسمانی رزق وہ بھی ہوتا ہے جس کی کنو انسان نہیں سمجھ سکتا، اور فرشتوں کو بھی وہی رزق دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا ذکر فرمایا جو ملائک تھے، اور انسانی روپ میں آپ علیہ السلام پر ظاہر ہوئے تھے۔ جب ان کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ بہترین رزق رکھا جو انسانوں کی زندگی کا سہارا بنتا ہے، تو انہوں نے اس کو کھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کو عطا ہونے والا رزق مختلف نوعیت کا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے بعد اور بہت سے گزشتہ انبیاء کا بھی ذکر فرمایا۔ اس کے بعد ایک ایسی آیت ہے جو آسمان کے ہمیشہ وسعت پذیر ہونے کا ذکر کرتی ہے، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی انسان کو وہم تک نہ تھا۔ فی زمانہ ماہرین فلکیات نے یہ حقیقت پیش کی ہے کہ آسمان ہمیشہ وسعت پذیر رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک اجل مسمہ تک پہنچنے کے بعد پھر ایک مرکز کی طرف لوٹ آئے گا۔ رزق کے مضمون کو اس رنگ میں بھی پیش فرمایا کہ تمام انسانی اور ملکوتی وجود بہرحال کسی نہ کسی نوعیت کے رزق کے محتاج ہیں۔ صرف ایک ذات ہے جو کسی رزق کے محتاج نہیں، اور وہ اللہ کی ذات ہے جو رازق کل ہے۔ تعارف سورۃ الطور۔ یہ سورۃ ابتدائی مکی سورتوں میں سے ہے، اور بسم اللہ سمیت اس کی 50 آیات ہیں۔ اس سورۃ کا آغاز بھی آسمانی گواہیوں سے کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو طور کی گواہی ہے، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان سے بہت بلند تر رسول یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دی گئی تھی۔ پھر ایک ایسی لکھی ہوئی کتاب کی قسم کھائی گئی ہے جو چمڑے کے کھلے صحیفوں پر لکھی ہوئی ہے۔ چونکہ پرانے زمانے میں چمڑے پر لکھنے کا رواج تھا، اس لیے وہ کتاب چمڑے کے صحیفوں پر لکھی ہوئی بتائی گئی ہے، اور اس کتاب میں ہی بیت اللہ کی پیشگوئی موجود ہے جو متقیوں اور روحانیت سے معمور ہوگا۔ اور ایک دفعہ پھر اونچی چھت والے آسمان کو گواہ ٹھہرایا گیا، اور جوش مارتے ہوئے سمندر کو بھی، جن دونوں کے مابین پانی مسخر کر دیا گیا ہے اور وہ زندگی کا سہارا بنتا ہے۔ ان تمام آسمانی گواہیوں کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ یہ انذار فرماتا ہے کہ جس دن آسمان سخت لرزہ کھائے گا اور پہاڑوں جیسی بڑی بڑی دنیاوی طاقتیں اکھیڑ پھینکی جائیں گی اور سب دنیا میں پراگندہ ہو جائیں گی، اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے دنیا ہی میں بہت بڑی ہلاکت ہوگی۔ اس کے بعد مجرموں کو جہنم کا وعید دیا جا رہا ہے، اور متقیوں کو جنات کی خوشخبری عطا کی جا رہی ہے۔ بس آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل نصیحت کرتے چلے جانے کا ارشاد فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اے رسول، نہ تیری باتیں کاہنوں کی باتوں کی طرح ڈھکونسلے ہیں اور نہ تو مجنون ہے، کیونکہ خود تیرا کلام اور تجھ پر نازل ہونے والا کلام ان دونوں باتوں کی قطعی طور پر نفی کرتا ہے۔ اس لیے اپنے رب کا حکم پہنچانے کے لیے اس کی خاطر صبر کر، تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، یعنی ہر وقت ہماری حفاظت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ بلند کرتا رہے، خاتو دن کی عبادت کے لیے کھڑا ہو یا رات کی عبادت کے لیے کھڑا ہو، اور جب ستارے ڈوب چکے ہوں تب بھی اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہ۔ تعارف سورۃ النجم۔ یہ سورۃ ہجرت حبشہ کے مان بعد نبوت کے پانچویں سال نازل ہوئی تھی۔ بسم اللہ سمیت اس کی 63 آیات ہیں۔ اس سورت کا نام النجم ہے، اور پہلی سورت کے آخر پر بھی ادبار النجوم کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد مضمون کو مشرکوں کی طرف پھیرا گیا ہے، اور وہ ستارہ جس کی مشرک عبادت کیا کرتے تھے اس کے گر جانے کی پیشگوئی فرمائی گئی ہے، اور فرمایا کہ یہ بات آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں گھڑی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے نفس کی خواہش کے ساتھ کلام نہیں کرتے۔ اس سے پہلے سورت الزاریات کے آخر پر جس اللہ کو ذو القوۃ المتین فرمایا گیا اور الرزاق بھی، اسی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس سورت میں شدید القوا اور ذو مرہ فرمایا گیا، یعنی جو بہت قوی صفات والا اور بے مثل حکمت والا ہے۔ اس کے بعد معراج کے واقعہ کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے قریب ہوئے، اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کے ساتھ جھک گیا، اور وہ دو کمانوں کے ایک وتر کی طرح ہو گیا۔ یہ بہت پیچیدہ آیات ہیں جن کی مختلف رنگ میں تشریح کی کوشش کی گئی ہے۔ یقیناً اس واقعے میں کسی ظاہری آسمان کا ذکر نہیں، بلکہ قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرنے والے ایک غیر معمولی ماجرا کا ذکر ہے، ایک ایسا کشف جس کی کوئی نظیر کسی دوسرے نبی کی زندگی میں نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اللہ کی محبت میں افق کی طرح بلند ہوا، اور اللہ اپنے بندے کی محبت میں اس کے دل پر اتر آیا، اور کعبہ قوسین سے مراد یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ وتر بن گئے جو اللہ تعالی اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوسوں کے درمیان ایک ہی وتر تھا۔ گویا اللہ تعالی کی قوس سے چلنے والا تیر وہی تھا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوس سے چلتا تھا۔ یہ تفسیر قرآن کریم کی آیت وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کے عین مطابق ہے، اس لیے اسے ہرگز تفسیر بالرائے نہیں کہا جا سکتا۔ پھر معراج کے جسمانی ہونے کی کلیت نفی کر دی گئی جب فرمایا ما کذب الفؤاد ما رآ، کہ جسمانی آنکھوں نے اللہ کو نہیں دیکھا، بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی آنکھوں نے جس اللہ کو دیکھا، اس دل نے اس کے بیان میں کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ اس کے بعد ایک سدرہ کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان ایک سرحدیں تقسیم کرنے والی باڑ کی طرح ہے۔ در حقیقت پہلے بھی عربوں میں یہی رواج تھا، اور آج بھی یہی رواج ملتا ہے کہ جب ایک زمیندار کی ملکیت کی حد ختم ہوتی ہے تو دوسرے زمیندار اور اس کے درمیان حد فاصل کے طور پر کانٹے دار بیریاں لگائی جاتی ہیں۔ بس آسمان پر ہرگز کوئی بیری کا درخت نہیں اگا ہوا تھا کہ جس سے پرے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جا سکتے تھے۔ یہ ایک انتہائی مضحکہ خیز تفسیر ہے جو ازمنہ وسطی کے بعض مفسرین نے کی ہے۔ مراد صرف اتنی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عرفہ مقام تک اللہ تعالیٰ کا قرب پا گئے جس کے ورے کسی بندے کی رسائی ممکن نہیں تھی، کیونکہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی صفات تنزیہی کا مضمون شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کفار کے فرضی خداؤں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے وجود کا کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں، صرف اٹکل پچو سے کام لیتے ہیں، بس یہی ان کا تمام تر علم ہے۔ یہاں شیرہ سے مراد وہی النجم ہے جسے مشرکوں نے خدا بنا رکھا تھا۔ اس کے بعد گزشتہ مشرک قومیں شرک کے نتیجے میں جس بد انجام کو پہنچیں، ان کا بطور عبرت اختصار کے ساتھ ذکر ہے. تعارف سورۃ القمر. یہ سورۃ مکہ میں نازل ہوئی اور بسم اللہ سمیت اس کی 56 آیات ہیں. اس سے پہلی صورت میں مشرکوں کے مصنوعی خدا شیرہ کے گرنے کا ذکر ہے. گویا یہ پیشگوئی کی گئی ہے کہ شرک اپنے فرضی خدا سمیت ضرور ہلاک کر دیا جائے گا. اب سورۃ القمر کے آغاز ہی میں یہ خبر دے دی گئی کہ وہ گھڑی آ گئی ہے اور اس پر چاند نے دو ٹکڑے ہو کر گواہی دے دی. چاند سے مراد عربوں کا بادشاہت کا دور ہے اور چاند کی یہ تفسیر بھی خود آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے. بس اب ہمیشہ کے لیے مشرکین کی بادشاہت کا دور ختم ہوا اور وہ گھڑی آ گئی جو انقلاب کی گھڑی تھی اور جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ برپا ہونی تھی. اس کے بعد ایک ایسی آیت ہے جس سے قطعی طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت کے مشرکین نے چند لمحوں کے لیے چاند کو یقیناً دو حصوں میں بڑھتے ہوئے دیکھا تھا. اس کے متعلق مفسرین نے غلط یا صحیح بہت سی تفاسیر کی ہیں، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اگر مشرکین نے یہ نظارہ چاند کے بٹنے کا دیکھا نہ ہوتا تو فوراً اس واقعے کے ظہور کا انکار کر دیتے اور مومنین بھی اپنے ایمان سے پھر جاتے، کیونکہ ایمان کی تمام تر بنیاد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق پر تھی. سحر مستمر کہہ کر مشرکین مکہ نے گواہی دے دی کہ واقعہ تو ضرور ہوا ہے لیکن جادو ہے، اور اس قسم کے جادو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ دکھاتے رہتے ہیں. اس کے بعد ایک دفعہ پھر گزشتہ مشرک قوموں کا ذکر ہے کہ ہر ایک نے اپنے وقت کے رسول کو مجنون ہی قرار دیا تھا اور وہ یکے بعد دیگرے اپنے کفر اور گستاخیوں کے نتیجے میں ہلاک کر دی گئیں. اس صورت میں ایک آیت کی بار بار تکرار کی گئی ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا ہے، یعنی گزشتہ قوموں کے حالات پر کوئی معمولی سا بھی غور کرتا تو اس کو آسانی سے یہ بات سمجھ آ سکتی تھی کہ دنیا میں سب سے بڑی تباہی شرک نے پھیلائی ہوئی ہے. لیکن کوئی ہے جو نصیحت پکڑنے والا ہو؟ نہ پہلوں میں سے اکثر نے نصیحت پکڑی اور نہ بعد میں آنے والوں میں سے اکثر نصیحت پکڑتے ہیں. تعارف سورۃ الرحمن. یہ سورۃ ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی تھی. بسم اللہ سمیت اس کی 79 آیات ہیں. اس صورت میں انسان اور قرآن کریم کے متعلق دو الگ الگ محاورے استعمال فرمائے گئے ہیں. قرآن کے متعلق خلق کا کہیں کوئی ذکر نہیں، لیکن انسان کے لیے خلق کا ذکر ہے. بس اس صورت پر غور نہ کرنے کے نتیجے میں ازمنہ وسطی میں بعض مسلمان قرآن کو مخلوق مانتے رہے اور بعض غیر مخلوق، اور اس وجہ سے ان مسلمانوں میں بہت ہی قتل و غارت ہوئی. اس صورت کریمہ میں ایک میزان کا بھی ذکر ہے اور بیان فرمایا گیا ہے کہ تمام آسمان میں ایک توازن دکھائی دے گا، اور دراصل ہر رفت اسی توازن کی محتاج ہوتی ہے. پس اگر اللہ تعالیٰ کے مومن بندے بھی ہمیشہ اس توازن کی حفاظت کریں گے اور عدل کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی عظیم رفتیں عطا فرمائے گا. اس کے بعد جن و انس کو مخاطب کر کے اس بات کی بکثرت تکرار ہے کہ تم دونوں آخر خدا کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے، اور اسی تعلق میں جن و انس کی پیدائش کا فرق بھی بیان فرما دیا کہ جن کو آگ کے شولوں سے پیدا کیا گیا. فی زمانہ جن کے لفظ کی مختلف تشریحات کی جاتی ہیں، لیکن یہاں جن کی ایک تشریح یہ ہے کہ وائرس اور بیکٹیریا بھی جنات ہیں جو ابتدائے آفرینش میں آسمان سے گرنے والی آتشیں ریڈیائی لہروں کے نتیجے میں پیدا ہوئے. فی زمانہ اس بات پر تمام سائنسدان متفق ہو چکے ہیں کہ بیکٹیریا اور وائرسز براہ راست آگ سے توانائی پا کر وجود پکڑتے ہیں. پھر انسان کے متعلق ایک ایسی پیشگوئی فرمائی گئی جو عظیم و شان حکمت اور تخلیق کے گہرے رازوں سے پردہ اٹھاتی ہے. گیلی مٹی سے انسان کے پیدا کرنے کا تصور تو پچھلی سب کتابوں میں موجود ہے، لیکن کھنکتی ہوئی ٹھیکریوں سے انسان کا پیدا کیا جانا ایک ایسا تصور ہے جو قرآن مجید سے پہلے کسی کتاب نے بیان نہیں کیا. یہاں تفصیل کا موقع نہیں، لیکن سائنسدان جانتے ہیں کہ تخلیق کے دوران ایک ایسی منزل بھی آئی جب ضروری تھا کہ تخلیقی مادوں کو بجنے والی ٹھیکریوں کی صورت میں خشک کر دیا جائے، اور پھر سمندر نے واپس اس خشک مادے کو اپنی لہروں میں لپیٹ لیا، اور انسان کی کیمیائی ترقی کا ایسا سفر شروع ہوا جس میں انسان کی تخلیق کے لیے یہ ضروری کیمیا بار بار اپنے ابتدائی دور کی طرف نہ لوٹیں جس میں انسان کی تخلیق کے لیے یہ ضروری کیمیا بار بار اپنے ابتدائی دور کی طرف نہ لوٹیں اور پھر سمندر نے واپس اس خشک مادے کو اپنے لہروں میں لپیٹ لیا اور انسان کی کیمیائی ترقی کا ایسا سفر شروع ہوا جس میں انسان کی تخلیق کے لیے یہ ضروری کیمیا بار بار اپنے ابتدائی دور کی طرف نہ لوٹیں۔ پھر یہ پیشگوئی فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ دو سمندروں کے درمیان حائل حد فاصل کو ختم کر دے گا اور وہ ایک دوسرے سے مل جائیں گے۔ پھر ایک اور آیت کریمہ ایسی ہے جو قرآن کی وحی کے زمانے میں کسی انسان کے تصور میں نہیں آ سکتی تھی۔ انسان میں تو گز دو گز اونچی چھلانگ کی بھی طاقت نہیں تھی، کون سوچ سکتا تھا کہ بڑے لوگ بھی اور چھوٹے لوگ بھی اقطار السماوات والارض کو پھلانگنے کی کوشش کریں گے۔ اس کوشش کا آغاز انسان کے چاند تک پہنچنے سے ہو چکا ہے اور اس سے بلند تر سیاروں تک پہنچنے کی کوشش جاری ہے، لیکن قرآن کریم کی پیشگوئی ہے کہ انسان سلطان یعنی عظیم الشان استدلال کے سوا کائنات کی سرحدوں کو نہیں پھلانگ سکتا، اور جب بھی جسمانی طور پر پھلانگنے کی کوشش کرے گا اس پر آگ اور پگھلا ہوا تانبا برسایا جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب تک سائنسدان اجرام فلکی کی سنگ باری سے بچنے کے لیے تمام امکانی دفاعی تدابیر اختیار نہ کریں وہ راکٹس میں بیٹھ کر فضائی سفر نہیں کر سکتے۔ جہنم کے تمثیلی بیان کے ذکر کے بعد پھر جنت کا تمثیلی بیان شروع ہوتا ہے۔ قارئین کو متنبہ رہنا چاہیے کہ ہرگز اس بیان کا ظاہری مطلب لینے کی کوشش نہ کریں، یہ تمام تر ایک تمثیلی زبان ہے، اس پر غور کرنے سے اہل فکر کو عرفان کے نئے نئے موتی عطا ہو سکتے ہیں، ورنہ ان کا دماغ بہکتا پھرے گا اور کچھ بھی حاصل نہ ہوگا سوائے جنت کے ایک مادی تصور کے جس میں بہت سی باتوں کا کوئی حل انہیں معلوم نہ ہو سکے گا۔ بس اللہ تعالیٰ کا نام بے حد برکتوں والا ہے، اس کی برکات کا شمار ممکن نہیں، وہ ذو الجلال والاکرام ہے۔ تعارف سورۃ الواقعہ۔ یہ سورت ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی اور بسم اللہ سمیت اس کی 97 آیات ہیں۔ اس سورت کے آغاز میں بیان فرمایا گیا ہے کہ گزشتہ سورت جو عظیم پیشگوئیاں کر رہی ہے وہ لازماً پوری ہو کر رہنے والی ہیں، بالخصوص مرنے کے بعد جی اٹھنے کی خبریں اس سورت میں بیان فرمائی گئی ہیں جو لازماً وقوع پذیر ہوں گی۔ اس کے بعد اسلام کے دور اول میں قربانی کرنے والوں اور دور آخر میں قربانی کرنے والوں کا موازنہ فرمایا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اول دور میں دین کے لیے قربانیاں پیش کریں گے اور آخری دور میں قربانیاں پیش کریں گے ان میں سے بکثرت آپس میں قربانیوں میں مشابہ ہوں گے اور انہیں ایک جیسے درجات عطا کیے جائیں گے، لیکن اول دور کے بہت سے قربانیاں کرنے والے لیکن اول دور کے بہت سے قربانیاں کرنے والوں کو قربانیوں میں اور ایثار میں بعد میں آنے والوں پر عدد اور رتبے کے لحاظ سے فوقیت حاصل ہوگی، لیکن بعد کے دور میں بھی کچھ ضرور ہوں گے جنہیں رتبے کی وہ فضیلتیں عطا ہوں گی جو پہلے دور والوں کو عطا کی گئیں۔ پھر دونوں ادوار کے بد نصیبوں کا بھی ذکر ہے جن کو بائیں طرف والے قرار دیا گیا ہے، اور بائیں طرف والوں سے مراد بد لوگ ہیں اور ان کی وہ صفات بیان کی گئی ہیں جو ان کو جہنمی بنائیں گے۔ پھر اس صورت میں تمثیلی طور پر اہل جہنم کا ذکر بھی ہے اور اہل جنت کا بھی، اور یہ بات خوب واضح فرما دی گئی ہے کہ تم ہرگز اس مادی جسم کے ساتھ دوبارہ نہیں اٹھائے جاؤ گے بلکہ ایسی تبدیل شدہ خلقت کی صورت میں اٹھائے جاؤ گے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آیات 61-62 میں یہ پیشگوئی کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نشت اخرا کے وقت جس صورت میں تمہیں از سر نو زندہ کرے گا اس کا تمہیں کوئی بھی علم نہیں۔ غور طلب بات یہ ہے کہ بظاہر تو اس کا علم دیا جا رہا ہے، دراصل یہ تنبیہ ہے کہ ظاہری الفاظ کو منو ان نہ سمجھ لینا، یہ محض تمثیلات ہیں اور حقیقت کا تم کوئی علم نہیں رکھتے۔ پھر چار ایسے امور بیان ہوئے ہیں جن پر اگر غور کیا جائے تو ہر غیر متعصب کا دل یہ ضرور پکار اٹھے گا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی یہ چیزیں بنانے پر قادر نہیں۔ اول، وہ مادہ جس سے انسان کی پیدائش کا آغاز ہوا ہے اور اس میں بے انتہا پیک در ایسی باریک در باریک صفات کو جمع کر دیا گیا ہے جنہوں نے بعد میں ظہور پذیر ہونا تھا، مثلا آنکھ، کان، ناک، منہ، گلا، آلہ صوت وغیرہ کو یہاں تک ہدایتیں دی گئی ہیں کہ کس حد تک ایک عضو نشو و نما پائے گا اور پھر کس وقت وہ نشو و نما بند ہونی ضروری ہے۔ دانتوں ہی کو لیجئے، دودھ کے دانت ایک وقت کے بعد ظاہر ہوتے ہیں، پھر وہ ایک مدت تک رہ کر گر جاتے ہیں، اور بچپن کے دور میں جو بچے دانتوں کی صحت کا خیال نہیں رکھ سکتے اس کے بد اثر سے ان کو محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ پھر بلوغت کے دانت ہیں جس کے بعد انسان ذمہ دار ہے کہ ان کی حفاظت کرے۔ وہ ایک حد تک بڑھ کر رک کیوں جاتے ہیں؟ کیا چیز ہے جو ان کو آگے بڑھنے سے روک دیتی ہے؟ یہ انسان کے ڈی این اے میں ایک کمپیوٹرائزڈ پروگرام ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے تابع وہ دانت عمل کرتے ہیں۔ سائنسدان بتاتے ہیں کہ جس رفتار سے وہ گھس رہے ہوتے ہیں کم و بیش اسی رفتار سے وہ بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر بڑھتے چلے جاتے اور رکنے کا نظام نہ ہوتا تو انسان کے نیچے کے دانت دماغ پھاڑ کر سر سے بہت اوپر تک نکل سکتے تھے، اور اوپر کے دانت جبڑے پھاڑ کر چھاتی کو ناکارہ بنا سکتے تھے۔ تو فرمایا کہ کیا تم نے یہ جینیاتی صلاحیتیں خود بنائی ہیں؟ ظاہر ہے کہ جواب نفی میں ہے۔ اسی طرح بظاہر انسان سمجھتا ہے کہ ہم نے زمین میں بیج بوئے ہیں، لیکن زمین سے ان بیجوں کے درختوں اور سبزیوں اور پھلوں کی صورت میں نکلنے کا نظام بھی ایک بے حد پیچیدہ نظام ہے جو از خود پیدا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اس ساری زندگی کو سہارا دینے کے لیے جو آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے اس کے نظام پر بھی انسان کا کوئی دخل نہیں، اور وہ شعلہ جس پر سوار ہو کر انسان آسمان پر جانے کی سعی کرتے ہیں یہ بھی اللہ کی تقدیر کے تابع کام کرتا ہے، ورنہ وہی آگ ان کو بلندیوں تک پہنچانے کی بجائے بھسم کر سکتی تھی۔ اس ضمن میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمان پر اڑنے والے جہازوں کے متعلق یہ پیشگوئی موجود ہے کہ وہ آگ سے چلنے والی سواریاں ہوں گی، مگر وہ آگ ان مسافروں کو جو ان میں بیٹھیں گے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ پھر مواقع کی ان نجوم کو گواہ ٹھہرایا گیا۔ اس زمانے کا انسان تو سمجھتا تھا کہ نجوم چھوٹے چھوٹے چمکنے والے موتی یا پتھر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں علم ہو کہ وہ چھوٹے چھوٹے سے نظر آنے والے نجوم ہیں کیا چیز، تو دنگ رہ جاؤ گے کہ یہ نجوم تو اتنے بڑے بڑے ہیں کہ چاند اور سورج اور زمین اور سیارے بھی ان نجوم کے ایک کنارے میں سما سکتے ہیں۔ پس فرمایا یہ بہت بڑی گواہی ہے جو ہم دے رہے ہیں۔ ان گواہیوں کے بعد یہ فرمایا گیا کہ قرآن کریم بھی ایک چھپی ہوئی کتاب ہے، جیسے ستارے دور ہونے کی وجہ سے تمہاری نظر سے پوشیدہ ہیں، اسی طرح قرآن کریم کی رفتوں کو بھی تمہاری نظر نہیں پا سکتی اور تم اسے چھوٹی سی کتاب دیکھتے ہو۔ اور پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ بظاہر تو تم اسے چھو بھی سکتے ہو، یعنی تم اس کے اتنے قریب ہو کہ اسے ہاتھ بھی لگا سکتے ہو، لیکن سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو پاک کرے وہ اس کے مضامین کو نہیں چھو سکتا۔ تعارف سورۃ الحدید۔ یہ سورۃ مدینہ میں نازل ہوئی اور بسم اللہ سمیت اس کی 30 آیات ہیں۔ اس کا آغاز اس اعلان کے ساتھ ہوتا ہے کہ زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے سب اللہ ہی کی تسبیح کر رہے ہیں، اور اول بھی وہی ہے اور آخر بھی وہی، اور ظاہر بھی وہی اور باطن بھی وہی، یعنی اس کے جلوے ظاہر و باہر ہیں، مگر جو آنکھ ان کو نہ دیکھ سکے اس کے لیے وہ ہمیشہ باطن ہی رہیں گے۔ اس صورت میں ایک آیت میں حیات دنیا کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ یہ تو محض کھیل کود اور لہو و لعب ہے، یہ کوئی باقی رہنے والی چیز نہیں۔ جب انسان اپنی موت کے قریب پہنچے گا تو لازماً تسلیم کرے گا کہ وہ تو چند دن کے عیش تھے۔ پھر اسی صورت میں یہ عظیم الشان آیت ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات روشن فرما دی تھی کہ جنت اور جہنم کا ظاہری تصور درست نہیں۔ چنانچہ آیت کریمہ نمبر 22 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی اس جنت کی طرف پیش قدمی میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو جس جنت کی وسعت زمین و آسمان پر محیط ہے۔ جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی تو ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر جنت ساری کائنات پر پھیلی ہوئی ہے تو جہنم کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بھی وہیں ہوگی، یعنی اسی کائنات کی وسعتوں میں موجود ہوگی جس میں جنت ہے، لیکن تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے کہ یہ کیسے ہوگا۔ ایک ہی جگہ جنت اور جہنم بس رہے ہیں اور ایک کا دوسرے سے کوئی بھی تعلق نہیں۔ اسے واضح طور پر ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے میں ایک ریلیٹیویٹی کا تصور عطا فرمایا گیا تھا، یعنی ایک ہی جگہ میں ہوتے ہوئے ڈائمنشن بدل جانے سے دو چیزوں کا آپس میں کوئی تعلق قائم نہیں رہتا۔ سورۃ الحدید کی مرکزی آیت وہ ہے جس میں اعلان فرمایا گیا کہ ہم نے لوہے کو نازل فرمایا۔ لفظ نزول کا جو ترجمہ عامۃ الناس کرتے ہیں، اس کی روح سے لوہا گویا آسمان سے برسا ہے، حالانکہ وہ زمین کی گہرائیوں سے کھود کر نکالا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے لفظ نزول کی اصل حقیقت معلوم ہو جاتی ہے کہ وہ چیز جو اپنی جنس میں سب سے زیادہ فائدہ مند ہے، اس کے لیے قرآن کریم میں لفظ نزول استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ اسی پہلو سے مویشیوں کے متعلق بھی نزول کا لفظ آیا ہے، لباس کے متعلق بھی نزول کا لفظ آیا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا، قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول، سورہ الطلاق آیت 11-12، کہ یقیناً اللہ نے تمہاری طرف مجسم ذکر الہی رسول نازل کیا ہے، اور تمام علماء متفق ہیں کہ ظاہری بدن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے نہیں اترے، بس سوائے اس کے اور کوئی معنی نہیں کہ تمام رسولوں سے بنی نوع انسان کو سب سے زیادہ فیضان پہنچانے والا رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ پھر اسی صورت میں صحابہ رضوان اللہ علیہم کے متعلق یہ ذکر ہے کہ ان کا نور ان کے آگے بھی چلتا تھا اور ان کے دائیں بھی، گویا وہ اپنے نور سے اپنی راہ دیکھ رہے ہوتے تھے۔ تعارف سورۃ المجادلہ۔ یہ سورۃ مدینہ میں نازل ہوئی اور بسم اللہ سمیت اس کی 23 آیات ہیں۔ سورۃ المجادلہ میں مرکزی مضمون یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ عربوں کا یہ رواج بے معنی ہے کہ ناراضگی میں بیویوں کو ماں کہہ کر اپنے اوپر حرام کر لیا کرتے تھے۔ ماں تو وہی ہوتی ہے جس نے جنم دیا ہو۔ پھر فرمایا کہ ان لغو باتوں کا کفارہ ادا کرو اور ان لغویات سے پرہیز کرتے ہوئے اپنی بیویوں کی طرف رجوع کرو۔ سورۃ الحدید میں حدید کا ذکر ہے اور کاٹنے اور چیرنے پھاڑنے کے لیے حدید ہی کو استعمال کیا جاتا ہے، مگر یہ اس کا جسمانی استعمال ہے۔ لیکن سورۃ المجادلہ میں جو بار بار یحادون اور حاد بیان فرمایا گیا ہے، اس سے مراد روحانی طور پر ایک دوسرے کو پھاڑنا ہے، اور مسلسل یہ ذکر ہے کہ جو لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی زخم پہنچاتے ہیں اور صحابہ رضوان اللہ علیہم کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس غرض سے چھپ کر مشورے کرتے ہیں، وہ تمام اپنے آپ کو ہلاک کرنے والی باتیں کرتے ہیں۔ فرمایا، جو بھی اللہ اور رسول کو اپنے تانوں سے چرکے لگاتے ہیں وہ نامراد ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے کہ وہ اور اس کے رسول ضرور غالب آئیں گے۔ تعارف سورۃ الحشر۔ یہ سورۃ مدینہ میں نازل ہوئی اور بسم اللہ سمیت اس کی 25 آیات ہیں۔ اس سورۃ کے آغاز میں بھی ایک حشر کا ذکر ہے اور اس کے آخر پر بھی ایک عظیم حشر کا ذکر ہے۔ پہلا حشر وہ ہے جسے اول الحشر قرار دیا گیا، اور اس میں یہود کو جو سزائیں دی گئیں ان سے گویا ان کے لیے پہلا حشر قائم ہو گیا، اور ہر ایک کو اس کے گناہوں کے مناسب حال سزا دی گئی۔ بعض کے لیے جلا وطنی مقدر ہوئی، بعض کے لیے خود اپنے ہاتھوں اپنے گھروں کو برباد کرنے کی سزا مقدر ہوئی، اور بعضوں کے لیے قتل مقدر کیا گیا۔ پس یہ پہلا حشر ہے جس میں سزاؤں کا تذکرہ ہے، اور اس صورت کے آخر پر جس حشر کا ذکر ہے اس میں یہ بیان فرمایا کہ سزائیں ان کو ملتی ہیں جو اللہ کی یاد بھلا دیتے ہیں اور پھر اپنے نفس کے سیاہ و سفید کو بھی بھول جاتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ وہ بھی ہیں جو ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور نظر رکھتے ہیں کہ وہ اپنے کیسے اعمال آگے بھیج رہے ہیں، ان کو عظیم الشان جزا عطا فرمائی جائے گی۔ تسبیح کا جو مضمون پہلی سورتوں اور اس سورت کے آغاز میں گزرا ہے، اب سورت کے آخر پر اسی مضمون کا معراج ہے، اور وہ آیات جو ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو سے شروع ہوتی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کے بعض عظیم المرتبت اسماء حسنہ بیان فرمائے گئے ہیں۔ ولہ الاسماء الحسنہ کہہ کر یہ بیان فرما دیا گیا کہ صرف انہی مذکورہ اسماء پر اکتفا نہیں، بلکہ تمام اسماء حسنہ اسی کے ہیں۔ تعارف سورۃ الممتحنہ۔ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی اور بسم اللہ سمیت اس کی 14 آیات ہیں۔ اس سے پہلی سورت میں یہود کے حشر کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور اس سورت میں مسلمانوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کرتے ہیں ان کو ہرگز دوست نہ بناؤ، کیونکہ وہ اگر بظاہر دوست بھی بنتے ہوں تو ان کے سینے میں بغض بھرا ہوا ہے، اور وہ ہر وقت تمہیں ہلاک کرنے کے منصوبے باندھتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ کا ذکر ہے کہ ان کی تمام تر دوستیاں اللہ ہی کی خاطر تھیں اور تمام دشمنیاں بھی اللہ ہی کی خاطر تھیں، اس لیے تمہارے قریبی عائزہ ماں باپ اور بچے تمہارے کسی کام نہیں آ سکیں گے، تمہیں بہرحال اپنے تعلقات اللہ ہی کی خاطر استوار کرنے ہوں گے اور اللہ ہی کی خاطر قطع کرنے ہوں گے۔ لیکن ساتھ ہی مومنوں کو یہ تاکید فرما دی کہ تمہارے جو دشمن ایذا رسانی میں پہل نہیں کرتے، تمہیں ہرگز حق نہیں پہنچتا کہ ان کی ایذا رسانی میں تم پہل کرو۔ اعلیٰ درجے کے انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ جب تک وہ تم سے دوستی نبھاتے رہیں تم بھی ان سے دوستی نبھاؤ۔ چونکہ یہ سورت اس دور کا ذکر کر رہی ہے جبکہ مسلمانوں کو یہود کے علاوہ دیگر مشرکین سے بھی اپنے دفاع میں قتال کی اجازت دے دی گئی تھی، اس لیے قتال کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بہت سے مسائل کا ذکر بھی فرما دیا گیا کہ اس صورت میں صحیح طریقہ کار کیا ہوگا۔ مثلا کفار کی بعض بیویاں اگر ایمان لا کر ہجرت کر جائیں تو ان کے ایمان کا پوری طرح امتحان لے لیا کرو، اور اگر وہ واقعتاً اپنی مرضی سے ایمان لائی ہیں تو پھر پہلا فرض یہ ہے کہ ان کو ہرگز کفار کی طرف واپس نہ کرو، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں رہے۔ البتہ ان کے ولیوں کو وہ خرچ ادا کرو جو وہ ان پر کر چکے ہیں۔ اس کے بعد آخر پر اس عہد بیعت کا ذکر فرمایا ہے جو ان تمام مومن عورتوں سے بھی لینا چاہیے جو کفار سے بھاگ کر ہجرت کر کے آئی ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر تمام مومن عورتوں سے بھی جب وہ بیعت کرنا چاہیں۔